الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی کہ ایسے مطالب بیان کر سکیں کہ جو ہم سب اور آپ سب کے لیے راہ سعادت و نجات بن سکیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان ماہ عبادت بھی ہے اور اسی طریقے سے ماہ استغفار و توبہ بھی ہے. تاکید ہے بہت زیادہ روایات میں کہ انسان ماہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور خداوند متعال نے اس رات میں اتنی مناسبتیں قرار دی ہیں کہ جس سے انسان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اگر انسان خلوص نیت سے، خلوص دل سے خدا سے مغفرت طلب کرے، توبہ کرے، تو خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اہم ترین مناسبت جو ہے وہ شب قدر کی ہے کہ اس کے اندر ضمانت دی ہے خود خداوند متعال نے کہ جو بھی انسان اس رات میں توبہ کرے گا، توبہ نصوح کرے گا، تو خداوند متعال اس کو قبول کرے گا. توبہ چونکہ ایک اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنا ضروری تھی، تو لہٰذا آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور اسی طریقے سے مولانا نوید حسین مطہری صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آغا مطہری صاحب، ایک سلسلہ ہماری بحث کا چل رہا تھا جس میں ہم نے مختلف بحثیں کی، گناہ کی حقیقت پہ بحث ہوئی، اسباب گناہ کیا تھے اور گناہ کے اسباب سے ہٹ کر پھر ہم نے مختلف اور گناہ سے ریلیٹڈ بحثیں جو ہیں وہ کی ہیں. تو طبیعی بات ہے، منطقی بات ہے کہ اب آ کر انسان وہ بحث کرے کہ ان گناہوں سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو جس کو دینی زبان میں توبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اس توبہ کی اہمیت اور معنی مفہوم کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرما دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر الناصرین المعین. جیسا کہ گناہ شناسی کی گزشتہ جلسات سے ہماری یہ بحث جاری ہے، اور درواقع یہ گناہ شناسی کی بحث مقدمہ ہی تھی ہمارے اس آخری جلسے کے لیے، جس کو میں واضح کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم توبہ کی معنی کو بیان کریں، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں، سیر و سلوک کے مراحل میں اہل معرفت جو مراحل بیان کرتے ہیں، توبہ کو باب الابواب کے نام سے جانتے ہیں سیر و سلوک کے مراحل میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے کہ جس کو توبہ کے لیے بعض نے مقدمہ تو بعض نے اس کو باب الابواب کہا، لیکن بعض نے مقدمہ کہا ہے، وہ ہے خواب غفلت سے بیداری، جس کو ہم اپنی علمی اصطلاح میں یقظہ سے تعبیر کرتے ہیں، کہ انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو۔ کون سی چیز انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر سکتی ہے؟ یہ جو ہمارے مباحث تھے گناہ شناسی کے، یہ تقریباً اسی وجہ سے تھے کہ چونکہ انسان جب تک گناہ کو نہیں پہچانتا، گناہ کی حقیقت کو نہیں جانتا، اس کے برے آثار کو نہیں جانتا کہ یہ گناہ کیسے اس کے وجود کو تاریک کرتا ہے، تو یہ اس غفلت سے بیدار نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا یہ گناہ شناسی مقدمہ تھی غفلت سے بیدار ہونے کے لیے۔ پھر جب انسان غفلت سے بیدار ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ کس عظیم ذات کی اس نے نافرمانی کی ہے، کہ جیسے ہم نے گزشتہ ابحاث میں بیان بھی کیا کہ پیغمبر اکرم کی وہ وصایا جناب ابو ذر کو کہ تم اس بات کی طرف دیکھو کہ الی من اسیت، کہ تم نے کس کی نافرمانی کی ہے۔ تو لہذا یہ گناہ کی حقیقت جب روشن ہوتی ہے، اور جس ذات کے سامنے انسان جری ہو کر نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خود شناسی خود سے ایک طرف سے انسان کو اپنی ان نعمتوں کو یاد دلاتی ہے، انسان کے اندر جو خدا نے قابلیتیں رکھی ہیں، استعداد رکھی ہیں، جو کرامت انسان کو عطا کی، خود شناسی سے وہ بات واضح ہوئی، گناہ شناسی سے یہ واضح ہوا کہ اس نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ مراحل سارے جو ہیں وہ مقدمہ بنتے ہیں کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو۔ جب یہ بیداری آتی ہے تو انسان پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ہم توبہ سے یاد کرتے ہیں، توبہ کے جس کو لغت میں بھی رجوع کی معنی سے یاد کیا گیا کہ پلٹنا۔ ہماری اس بحث میں اصطلاحی اعتبار سے توبہ سے مراد کیا ہے؟ انسان ان نافرمانیوں سے پلٹ کر آئے خدا کی اطاعت کی طرف، خدا کی بندگی کی طرف، وہ جو دوری اسے گناہوں کے سبب حاصل ہوئی ہے، اس دوری سے یہ واپس خدا کے قرب کی طرف آئے۔ یہ ایک مختصر اور مجمل معنی ہے اس توبہ کی۔ لیکن توبہ کی حقیقت کیا ہے کہ اور روشن ہوا ہمارے لیے، تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہم احادیث کی طرف جائیں گے کہ امیر المومنین نے اس توبہ کی جو معنی کی، امام نے فرمایا کہ التوبہ ندم بالقلب۔ سب سے پہلا مرحلہ جہاں توبہ تحقق پاتی ہے، توبہ وجود پاتی ہے، مقومات توبہ میں سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر ندامت کا احساس کرے۔
ظاہر بات ہے اگر ندامت نہیں آئے گی تو
توبہ وہ پلٹنا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مرحلہ امام نے کہا کہ الاستغفار باللسان، جب انسان اپنے وجود کے اندر احساس ندامت کرتا ہے تو یہ احساس پھر زبان پر استغفار کی صورت لے، وہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور خدا سے استغفار کرے۔ اگلے مرحلے میں امام فرماتے ہیں کہ ترکن بالجوارح، عملی اعتبار سے انسان ان گناہوں کو چھوڑے، و ازمار و اللہ یعود، اور آخری مرحلہ امام فرماتے ہیں کہ عزم اس کے اندر وجود پیدا کرے، ارادہ وجود پیدا کرے ان گناہوں کی طرف نہ جانے کا۔ یہ تین چار چیزیں امام نے جو بیان کی، درواقعے یہ مقومات توبہ میں سے ہیں۔ یہی پر بجا ہے کہ ہم ان اہل معرفت کے بعض توضیحات کی طرف چلے جائیں، کہ وہ بھی ان روایات کی طرف ناظر ہیں، کہ بعض اہل معرفت نے کہا ہے کہ توبہ کی جو حقیقت ہے، جو اس کے حقائق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان نافرمانیوں کو بڑا سمجھے۔ وہی جو ہم نے پہلے کہا کہ غفلت سے بیدار انسان ہوگا جب گناہ شناسی ہوگی، اس مرحلے میں انسان اپنی ان نافرمانیوں کو سب سے بڑا جانے، کہ اس نے یعنی کیا نافرمانی کی ہے، کتنی بڑی جرأت کی ہے اس نے خدا کے مقابلے میں۔ کیونکہ جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو روایت بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ کتنا برا کام اس نے انجام دیا ہے، تو وہ ندامت کا احساس بھی ہوگا، اور جتنا اس برائی کی قباحت اپنے اوج پر انسان کے لیے ظاہر ہوگی، اتنا اس کے اندر عزم مضبوط ہوگا کہ اب اس برائی کی طرف واپس نہ جائے۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلا ایک مرحلہ ہے کہ انسان گناہ کو بڑا سمجھے، اور اس کے بعد جب توبہ کے مرحلے میں آتا ہے تو یہ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اپنی توبہ کو حقیر جانے، نہ یہ کہ اس کے اندر خود پسندی دوبارہ آ جائے، نہیں، توبہ جب کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، جب یہ واپس پلٹتا ہے اور اپنے ان گناہوں کی مغفرت جب طلب کرتا ہے، تو اپنی اس عمل کو، اپنے اس توبہ کو وہ حقیر سمجھے۔ اس کے بعد پھر وہ جبران ہے، اگر کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو وہ حقوق کا جبران کرے. تو یہ تین مورد جو اہل معرفت بیان کرتے ہیں درواقع وہی روایت جو امیر المومنین علیہ السلام سے وارد ہوئی ان توبہ کی مقامات میں سے تھی. یہاں پر ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا, جیسے کہ ایام ماہ مبارک رمضان اور شب قدر بھی ہیں آگے, کہ توبہ کا جو مرحلہ ہے گناہ شناسی, انسان گناہ کو پہچانے, توبہ کے جب مرحلے میں آئے تو یہی انسان وقت شناس بھی ہو کہ کس مرحلے میں کس وقت میں اس توبہ کو انجام دے, خدا کی بارگاہ میں آئے. کیونکہ جیسے ہم نے کل بھی اس دن جلسے میں بھی کہا تھا کہ کچھ ایام کچھ اوقات جو ہیں وہ اوقات الہی ہیں, ایام اللہ ہیں, جن کی نسبت ہے خدا کی طرف, جن ایام میں خدا اپنے خاص رحمانیت سے متجلی ہے. یہ وہ ایام ہوتے ہیں کہ جہاں اس توبہ کی مقبولیت کا زمینہ اور زیادہ فراہم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا شبہ قدر ہمارے سامنے ہے کہ یہ ماہ رمضان جس کی خصوصیت خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر گرامی اسلام نے بیان کی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو افضل الشہور تمام مہینوں سے افضل ہے. پھر ان کی ایام کے بارے میں کہا کہ یعنی افضل الایام تمام دنوں سے افضل ہیں. پھر لیالی کے بارے میں کہا کہ افضل اللیالی, حتیٰ ساعات کے بارے میں کہ تمام گھڑیوں اور لحظات سے یہ افضل ہے. تو جب ماہ مبارک رمضان اس انداز سے ہمارے سامنے ہے, اور وہ بھی ایک ایسا مہینہ کہ جس میں خدا نے متعال نے خود دعوت دی ہمیں کہ میری ضیافت میں آؤ, تو لہٰذا اس وقت کو انسان مغتنم شمارے, اسی فرصت کو انسان غنیمت لے اور اس توبہ کو اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں آئے اور وہ استغفار کرے.
جی بہت شکریہ. جی ہاں ضرور کہ شب قدر کی راتیں انتہائی اہمیت کی راتیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک شب قدر کی رات گزر چکی ہے اور کل دوسری رات جو ہے وہ آنے والی ہے. یہ ہماری باتیں جو ہیں وہ آپ نے جو مطالب بیان کیے ہیں یہ پیش خیمہ بنے
جی
کہ جو افراد ابھی تک متوجہ نہیں ہو سکے وہ ان باتوں کو,
کیونکہ پیغمبر گرامی اکرم کی جانب سے جو وسایا ہیں شبہ قدر کے لیے, ان سے ایک یہ بات جو ہمارے اس موضوع سے مربوط بھی ہے وہ یہ بھی ملتی ہے کہ اگر انسان ان راتوں میں مورد مغفرت قرار نہ پایا تو خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. پھر ایک جگہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جتنے خیرات ہیں جتنی نیکیاں ہیں سعادتیں ہیں یہ انسان ان تمام سے محروم ہو جاتا ہے. لہذا یہ اس وقت کو انسان اپنے لیے
بہت شکریہ. آغا صاحب توبہ کے معنی اور حقیقت پہ آغا نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. اس میں آ کر اگلا مسئلہ جو پیش ہے اور سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ توبہ کی پھر شرائط کون سی ہیں, کہ کن شرائط میں رہ گئے انسان توبہ کر سکتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, آپ سب کو اور تمام مومنین کو شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. خداوند کریم ہمیں امام علیہ السلام کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی قبلہ صاحب نے اس طرح فرمایا کہ توبہ رجوع الی اللہ ہے. جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا اس وقت تک اسی پردے در پردے اور گناہوں کے جو حجاب اللہ اور انسان کے درمیان آ جاتے ہیں ان کے اندر ڈھانکا رہے گا اور پھر اللہ کی طرف نہیں جائے گا. اور جس طرح پچھلے گزشتہ جملے جلسہ میں قبلہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے دل کی سیاہی پھر وہ سفیدی میں تبدیل نہیں ہوگی. قرآن کے اندر توبہ کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے لیکن فقط ایک مقام پر توبہ نصوحہ کا ذکر ہوا ہے. توبۃ النصوحہ, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ. اس توبۃ النصوحہ کی تفاسیر بہت زیادہ کی گئی ہیں. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی دامت برکاتہ نے اپنی تفسیر نمونہ میں بیان فرمایا ہے کہ اس توبہ نصوحہ کے تقریباً 23 تفاسیر کی گئی ہیں, کہ وہ خود ان کے بقول کو ساری کی ساری حقیقتاً ایک چیز کی طرف پلٹتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان مسمم عزم اور ارادے کے ساتھ, پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کا عزم کر لے. اور اسی کو اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل میں بیان کرنا چاہیں تو معاذ بن جبل نے توبۃ النصوحہ کے بارے میں سوال کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ ان یندب الطائب, یہ تائب توبہ کرنے والا اس طرح شرمسار ہو اپنے آپ کو شرمندگی کے باب میں لے جائے کہ ثم لا یرجع الی الذنب, پھر گناہ کی طرف پلٹ نہ آئے. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک تشبیہ دی, وہ تشبیہ بہت پیاری ہے. فرماتے ہیں کما لا یعود اللبن الی غاره, جس طرح مویشی کے پستان سے نکلا ہوا دودھ پھر اس کے پستان میں واپس نہیں جا سکتا, اس طرح گناہکار اگر گناہ سے نکل کر آئے اور پھر واپسی کا بالکل تصور ہی نہ کرے اس کو توبہ نصوحہ کہتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے توبہ نصوحہ کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، شرائط و مقدمات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سارا سال جو ہے نا وہ اپنی مادی گری میں اور مادہ پرستی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اب اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنا پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو آغا جواد یاملی دامات برکاتہ نے اپنے دروس میں بیان فرمایا ہے کہ آغا صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انسان کو یہ موقع نصیب ہو بیدار ہونے کا، تفاتاب اللہ علیہم کی جو تعبیر رہی ہے وہ اس طرح کے تابع یعنی راجع اللہ علیہم، اللہ ان کو طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ان کو اپنی طرف لے آنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اللہ بقول آغا جواد یاملی وہ مثال
دی ہے، رجوع ذکر ہوئے ہیں، جی خدا کا رجوع کرنا عبد کی طرف اور عبد
جی بالکل
اور عبد کا رجوع کرنا
عبد کا رجوع کرنا جی۔ تو آغا جواد فرماتے ہیں کہ اللہ تو بار بار انسان کو موقع دے رہا ہے، کبھی مثلا مسجد میں لے جاتا ہے، کبھی شہید کے جنازے میں لے جاتا ہے، کبھی مجلس میں لے جاتا ہے، کبھی مثلا ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں سامنے پروگرام شروع ہو رہا ہے کہ جس میں ایسی چیزیں، تو ہر مقام پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا جگہ جگہ پر ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب جو دوسرا مرحلہ ہے وہ انسان کے ساتھ ہے، وہ یہی یقظہ جس کے آغا صاحب نے تعبیر فرمایا کہ اگر یقظہ اس کو حاصل ہو گیا، بیداری حاصل ہو گئی، کہ ایک حدیث ہے وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ان کے زمانے میں ایک ان کا صحابی جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلا اور ایک گناہ میں اچانک مبتلا ہو گیا۔ اب جب گناہ میں مبتلا ہو گیا، ایک نگاہی گناہ تھا اس کا، غلط جگہ پر نگاہ کر رہا تھا، کوئی خاتون سامنے جا رہی تھی، تو اب یہ محو ہو گیا۔ اچانک جاتے جاتے جو ہے نا اس کو معلوم نہیں ہوا، سامنے دیوار تھی، دیوار پر اس کا جا کر منہ ٹکرایا، اس کے چہرے پر چوٹ آ گئی، فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اسی دنیا میں ہی تجھے بیدار کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط وہ بیداری ہے جو انسان کے قلب میں، انسان کے دماغ میں آئے اور انسان کوشش کرے واپس اللہ کی طرف بڑھے۔ دوسری چیز جو تو بہت ضروری ہے وہ ندامت ہے، قلبی ندامت۔ وہ توبۃ النصوحہ کے باب میں آغا مکارم شیرازی صاحب نے ذکر فرمایا ہے کہ مومن اس توبۃ النصوحہ کے باب میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو شک ہو جاتا ہے، ممکن ہے میری توبہ قبول نہ ہو، اور اس شک اور وہم کے ساتھ ساتھ، خوف کے ساتھ ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید کا دامن بھی تھامے رکھتا ہے۔ ایک طرف سے خوف ہے کہ میری توبہ قبول نہ ہو، دوسری طرف سے اس کو امید ہے کہ اللہ کی رحمت
کے درمیان،
خوف و رجا کے درمیان، جس کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ خوف و رجا کے درمیان رہتا ہے۔ تو اس حالت میں وہ رہے کہ گزشتہ جو میں نے گناہ کیے تھے، ممکن ہے ایک جہت سے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ قبول نہ ہوں کیونکہ گناہ اس ذات پر پروردگار کے کیے ہیں، پھر ایک جہت سے اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ توبہ قربتاً اللہ ہونی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، مثلا شرب خمر کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اب اس کو پوری دنیا کے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو شرب خمر چھوڑ دے، اب یہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے شراب چھوڑ دیتا ہے، اب اس کو توبہ کہیں گے نہ توبہ نہیں کہیں گے۔ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قربتاً اللہ، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی طرف واپس پلٹنے کے لیے یہ شرب خمر کو چھوڑے یا کسی گناہ کو چھوڑے، نہ یہ کہ دنیا مسیح یا اس کو کوئی کہتا ہے تو یہ گناہ چھوڑ دے میں تجھے فلاں انعام دوں گا، فلاں پوسٹ دے دوں گا، اتنا پیسہ دے دوں گا، یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف اور جہنم کے خوف کی وجہ سے یہ چھوڑے۔ اور تیسرا یہ کہ جو آغا نے اشارہ فرمایا ہے جبران گزشتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ایک جگہ پر فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، یہ تابو وہ پہلا مرحلہ ہے جو آغا صاحب نے بیان فرمایا، اس کے بعد ہے اصلحوا، اپنے ذات کے درمیان اصلاح کرے اور لوگوں کے درمیان کوشش کرے اصلاح کی، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ انتہائی اہم ہے، وہ ہے بیانو۔ بیانو یہ ہے کہ مثلا ہم کسی جگہ پر، ہمارا چونکہ فیلڈ ایسی ہے، یا مثلا وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر آج کل بڑے چھے ہوئے ہیں، یا کسی کتاب کسی نے لکھی ہے، کسی طریقے سے عوام تک ایک غلط نظریہ پہنچا دیا ہے، ایک غلط بات پہنچا دی ہے، اب اس کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ وہ جو بات میں نے پہنچائی تھی وہ غلط تھی، اب کیا کرے گا؟ یہ اس کو چاہیے کہ اس کو بیان کرے، بیانو، کتاب لکھے، دوبارہ سوشل میڈیا پر جائے، اپنی ویڈیو بنائے، اپنی آڈیو ریکارڈ کرے، جو کچھ کرے بیانو، معاشرے میں اس جس طرح برائی کو پھیلایا تھا اس کے خاتمے کا، اور اس کی جگہ صحیح اور قرآنی نظریے کا اعلان کرے کہ میں نے جو پہلا نظریہ بیان کیا تھا وہ غلط تھا اور یہ نظریہ ٹھیک ہے. یہ بینو, کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان گناہوں کی توبہ اس چیز پر مبنی ہے کہ جس طرح آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اسی طرح واجب ہے کہ اس گمراہی کے بعد اصلاح کی بات بھی ان تک پہنچاؤ. یہ ممکن نہیں ہے کہ مثلا میں گمراہ تو کروں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور بعد میں دو رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے توبہ کر لوں, یہ توبہ قبول نہیں ہے. بھائی میرے لیے واجب ہے کہ جس مقام پر میں نے بیٹھ کر لوگوں کے لیے غلط نظریہ پیش کیا تھا اس کو دوبارہ میں بیان کروں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے.
جی بہت شکریہ.
جی بالکل, کیونکہ ایام امیر المومنین سے مخصوص ہیں تو اسی زمینے میں امیر المومنین کا ایک خوبصورت بیان ہے کہ امام خمینی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے تحریر کرتے ہوئے کہ یہی باب کے توبہ کے جو شرائط ہیں, استغفار کے جو شرائط ہیں, اس سلسلے میں ایک شخص امیر المومنین کے سامنے استغفار کر رہا تھا, یعنی زبان پہ استغفر اللہ کا جملہ جاری کیا. تو امام نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اس کا جملہ اس زبان پر خالی لکلک زبانی ہے اور وہ ندامت درونی نہیں ہے, تو امام نے کہا کہ اتدریم الاستغفار, تم جانتے ہو کہ استغفار کیا ہے؟ پھر وہیں پر امام نے چھ چیزیں بیان کی ہیں جو در واقع اگر ان کی تحلیل کی جائے, جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چھ چیزوں میں سے دو شروع کی چیزیں توبہ کے مقومات میں سے ہیں کہ جن کے بغیر توبہ تحقق نہیں پاتی. بعد کے دو جو شرط ہیں یہ توبہ کے تحقق کے یعنی اس مقومات کے علاوہ مقبولیت کے شرط ہیں. جب یہ چار چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو توبہ تحقق بھی پاتی ہے, مقبول بھی ہوتی ہے. دو جو آخری چیزیں امام نے بیان کی ہیں یہ درواقع توبہ کا کمال بیان کیا ہے امام نے. وہ چھ چیزیں میں فقط اشارہ کرتا ہوں کہ ایک وہی پہلا مرد وہی ندامت, جیسے امیر المومنین نے اس پہلے بیان میں بیان کیا تھا, ندامت درونی جو ہے وہ احساس شرمساری جو ہے. دوسرا نقطہ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ عزم پیدا ہو کہ وہ گناہوں کی طرف نہ پلٹے. ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ توبہ کی معنی سے وابستہ ہے. دوسری چیزیں جو توبہ کی مقبولیت کے لیے امام بیان کرتے ہیں, حقوق الناس کی ادائیگی اور چوتھا حقوق اللہ کی ادائیگی. اگر کسی انسانوں کا آپ پر قرض ہے, حق ہے, تو توبہ کے مرحلے میں اس کو ادا کریں, حق ازا فرائض جو خدا نے متعلق. پانچویں مرحلے میں امام فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کے کمال کا مرحلہ ہے, کہ فرماتے ہیں کہ وہ بدن اور جسم پہ گوشت کے جو حرام مال طعام اور حرام مال کی وجہ سے چڑھ چکا ہے, اتنا خدا کی بارگاہ میں تضرع کرو کہ وہ پانی ہو جائے, ایک نیا گوشت بدن پر آ جائے. اور چھٹے مرحلے میں امام فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح تو نے اپنے بدن کو اس گناہ کی لذت چکھائی تھی, اب اس سے بہتر اسی طرح خدا کی اطاعت کو اطاعت چکھاؤ.
جی بالکل, آپ سے اگلا سوال اسی حوالے سے ہی تھا میرے خیال میں, شاید وہی بحث جو ہے وہ اس کے قریب ہے یہ آ کر کے, اگر انسان حقیقی معنی میں جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے, تو یہ میرے خیال میں اسی کے.
ہاں جی, اس کے لیے ایک خاص اثر جو آثار تو متعدد توبہ کے بیان کیے گئے ہیں, جیسے آغا صاحب نے بیان کیا کہ توبہ حقیقی توبہ نسو ہے.
جی بالکل,
جس کو ہم ایک ہی کلمے میں اگر معنی کریں تو توبہ خالص. ٹھیک, اب وہ شرائط وہی ہیں جو آغا نے بیان کیے, ان شرائط کے ساتھ یہ خالص بنتی ہے. لیکن خالص توبہ, جب یہ خالص توبہ وجود پاتی ہے تو جو بنیادی اثر اس کا انسان کے لیے وجود پاتا ہے وہ مغفرت ہے, گناہوں کی بخشش ہے, جس کے لیے قرآن مجید میں اسی توبہ نسو کا جہاں پر خدا نے متعال نے ذکر کیا اس کے آگے یہی کہا کہ اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, کہ ان قریب خدا تمہارے ان سیئات کو ان برائیوں کو مٹا دے گا. یہ اسی توبہ نسو کا نتیجہ ہے. پھر ایک جو لطیف یہاں پر بات ہے کہ بعض آیات سے سامنے آئی کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ یہ توبہ انسان کو ایسے مقام تک پہنچاتی ہے کہ جو اس کی برائیاں ہیں, جو اس کی سیئات ہیں, خدا ان کو تبدیل کر دیتا ہے حسنات میں, نیکیوں میں. کہ اس کی جو تفاسیر کی گئیں, ایک لطیف جو تعبیر کی آغا جوادی عامری حفظہ اللہ نے, وہ یہ کہ دیکھیں گناہوں کی وجہ سے انسان کا وجود تاریک ہو گیا. انسان کا وجود تاریک بھی ایسے ہوا کہ وہ اگر ایک ولی الہی ہو تو اسے درک ہوتا ہے کہ یہ جو گناہگار ہے اس کے وجود سے بدبو آ رہی ہوتی ہے, یعنی اس کا روح بدبودار ہو جاتا ہے,
باطن اس کا جو ہے وہ.
ٹھیک, اب آغا فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو حسنات سیئات تبدیل ہوتی ہیں حسنات میں, یعنی خدا نے متعال اس توبہ کے سبب اس کے اس حقیقت کو, اس کے اس باطن کو اس بدبو سے تبدیل کرتا ہے خوشبو. اب اس کا وجود خوشبودار ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر اسی مرحلے میں آغا نے ایک لطیف بات کی, کہا کہ دیکھیں اگر یہی شخص جب توبہ کرتا ہے, اگر اس کو, چونکہ اس کی جزا تو وہی بہشت ہے, جیسے اسی توبہ نسو کی آیت میں خدا نے کہا ہے کہ عنقریب تمہارے ان گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں باغات اور جنات میں داخل کر دوں گا, کہ جب یہ ان بہشت اور جنت میں داخل ہوتا ہے لیکن جو اس نے گناہ کیا تھا, جو نافرمانی کی تھی, اگر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوبارہ شرمساری اس کے وجود میں تحقق پاتی ہے. گرچہ اس کے گناہ خدا نے بخش دیے ہیں لیکن بارگاہ الہی میں ہے, بہشت میں ہے, پھر بھی اسے وہ چیز اذیت کر رہی ہے. کون سی؟ کہ اس نے گناہ انجام دیا تھا. تو آلہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سیئات تبدیل ہو جاتی ہیں حسنات میں, اس کا ایک مرحلہ یہ کہ انسان توبہ اگر خالص ہو, ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جائے کہ جہاں اسحا امحا یعنی خداوند متعال حتیٰ اس کی توجہ سے بھی وہ جو گناہیں ہٹا دیتا ہے. یعنی یہ جب بہشت میں ہوتا ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے خداوند متعال.
یعنی بالکل نعمتوں سے مکمل طور پہ وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے,
کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی چیز کو اذیت نہیں کر رہی. اس لیے کہ وہ جو شرمساری کا مرحلہ تھا, وہ جو گناہوں کی طرف توجہ تھی, خدا نے اس کی وہ توجہ بھی ہٹا دی ہے. تو لہٰذا یہ سب سے بڑا جو ہے, یہی وجہ ہے کہ اس سے آگے اور مقام ملتا ہے اس تائب کو کہ ان اللہ یحب التوابین.
بالکل,
یعنی یہ محبوب الہی قرار پاتا ہے. اور پھر انہی احادیث میں سے ملتا ہے کہ یہی توبہ ہے جو انسان کے اسی حقیقت کی تطہیر کرتی ہے. اور روایت میں ہے کہ تعترو بالاستغفار, اپنے آپ کو معطر کرنا چاہتے ہو تو استغفار کرو. جب آپ استغفار کرتے ہیں تو وہاں پر اسی حدیث کے اندر ہے کہ وہ جو گناہوں کی بدبو ہے وہ آپ کو ذلیل و خوار نہیں کرتی. تو یہ ایک بہت بڑا عظیم اثر ہے اس توبہ کا کہ جس سے انسان ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے, خدا کی رحمانیت کے دائرے میں آ جاتا ہے.
اور ایک اثر تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, جیسا کہ مختلف پروگرامز میں اشارہ ہوا اس کی طرف, کہ گناہ کا جو سب سے بڑا اثر ہے وہ خدا کے ساتھ ارتباط میں جو حلاوت پر مٹھاس ہے وہ ختم
ہو جاتی ہے,
اور توبہ وہ اثر
واپس لے آتی ہے. بالکل,
یعنی انسان اگر توبہ نصوح یعنی خالص توبہ اگر کر لیتا ہے تو دوبارہ جب خلوت میں خدا سے رابطے میں ہوتا ہے تو اس مٹھاس کو انتہائی بہتر انداز
وہ
جو ہے وہ در کرتا ہے.
جی
اس کو یعنی بہت یعنی یہ وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے,
اور چونکہ میں اس کو تکمیل کروں, شبائے جی قدر جی بھی ہیں تو مناسبت بھی ہے کہ اسی بات سے مربوط بھی یہ چیز ہے کہ یہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے. شب قدر کا جو ایک اس کی فضیلت پر دلیل ہے وہ یہ کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں, کہ یہ سلام وقت کے امام پر بھی ہو رہا ہوتا ہے, وہ درود و سلام, اور جو روزے دار مومنین ہوتے ہیں ان پر بھی یہ سلام کر رہے ہوتے ہیں, مطلوب یہی. اور آیات کی طرف آپ نگاہ کریں تو درود و سلام ملائکہ کا اور خداوند متعال کا انبیاء کے لیے بھی ہے, مومنین کے لیے بھی ہے. تو شب قدر میں جب یہ فرشتے آتے ہیں سلام کے ساتھ آتے ہیں, تو یہاں اہل معرفت کہتے ہیں کہ اسی شب قدر میں آپ انہی توبہ کے ذریعے, اسی دعا کے ذریعے خود کو اس مرحلے تک پہنچاؤ کہ اسی سلام کے مخاطب قرار پاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سلام انبیاء پر آتا ہے تو اس کی تحلیل یوں کرتے ہیں بزرگان, تو یہ تجلیل کے لیے ہوتا ہے, ان کی تکریم کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب یہ سلام مومنین پر آتا ہے تو یہ, جیسے اس آیت کے اندر بھی ہے اس کا تتمہ, کہ یہ ان مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی انسان اس سلام سے اور زیادہ نورانیت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا انہی راتوں میں انسان خود کو انہی توبہ کے ذریعے, اسی دعا کے ذریعے اس مقام تک پہنچائے کہ ان سلام کا مخاطب.
جی بالکل, بہت شکریہ. آ سب میرے خیال میں یہ آخری سوال بنے گا ہمارا اس پروگرام کا, کہ انسان جو ہے خدا کی طرف اگر پلٹنا چاہتا ہے اور نادم ہے, جس طرح کے بعد چیزیں نقل ہوئی ہیں, آیا توبہ کے علاوہ کے جس طریقے سے بیان ہوا ہے اور بھی راستے موجود ہیں کہ جس کو انتخاب کر کے انسان مزید اپنے کمال کے سفر کو تیزی سے طے کر سکے؟
جی بالکل, اگر قرآن اور روایات کو مطالعہ کیا جائے تو ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہمارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اگر ہمارے اندر یہ جرأت ہو اور طاقت ہو کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. تو جگہ جگہ پر اللہ ایک چھوٹا سا کام کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک چھوٹا سا کام کریں میں آپ کو گناہ معاف کر دوں گا. ایک تو توبہ ہے, ایک پورا باب ہے قرآن کے اندر روایات کے اندر. دوسری چیز جو گناہوں کے بخشش کا موجب بنتی ہے, سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم. اللہ تعالیٰ اگر یہ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں تو ان کے ایمان اور عمل صالح کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ایک چیز کہ ایمان اور عمل صالح. اب ایمان فقط آپ ایمان رکھیں, کیونکہ ایمان کا اعضاء و جوارح سے تعلق ہے لیکن کم ہے. ایمان کی حالت میں بھی انسان رہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دوسری چیز جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے تقویٰ ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اور آگے فرمایا تھا یکفر عنکم سیئاتکم, یہ تقویٰ موجب بنے گا تم با تقویٰ بن جاؤ اللہ تمہارے گناہ خود بخود معاف کرتا چلا جائے گا. ضروری بھی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں یا کمال والی, فقط متقی بن جائیں اللہ تعالیٰ خود بخود وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ایک چیز جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ہجرت ہے, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. جس طرح کہ گزشتہ دور میں مہاجرین و انصار مشہور ہیں, تو یہ ہجرت خود ثواب رکھتی ہے, فقط ایک جیسے ثواب رکھتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کے بخشش کا موجب بھی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, جہاد سے انسان چاہے وہ جانی جہاد ہو, مالی جہاد ہو, لسانی جہاد ہو, یہ جہاد بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا موجب ہے. اور شہادت, شہادت کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی روایات ہیں, اتنی روایات ہیں کہ ایک شہ تعبیر ہے فوق کل برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے, اگر انسان خدا کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے.
اور بلند ترین نیکی یہی,
بلند ترین نیکی یہ. اور یہ بھی ملتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بہت زیادہ اس کی روایات کے اندر, قرآن کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے کہ شہادت کے علاوہ تو اور کوئی انسان کے لیے, یعنی ہر انسان کی خواہش ہے. آج دیکھیں ہمارے عرفا, ہمارے بزرگان, ہمارے علماء کرام, سب کی خواہش رہی ہے شہادت کی موت. اور انفاق, انفاق البتہ انفاق کی قسمیں ہیں. ایک انفاق جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ ظاہری ہے کہ آپ ظاہری طور پر کسی کی جا کے مدد کرتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں, یا اس کی مدد کرتے ہیں پیسوں کے حوالے سے, کسی دوسرے حوالے سے. قرآن کے اندر ایک انفاق انفاق کے مخفیانہ ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی چھپ چھپا کر کسی کی مدد کرتا ہے تاکہ اس کی آبرو بھی محفوظ رہے اور اس کی مشکل بھی حل ہو جائے, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صدقات مخفیانہ کے ذریعہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. قرض الحسنہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, اب اس کے اندر مختلف تفسیریں ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اب ممکن ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ کو قرض دیں, یعنی وہی دین پر خرچ کریں, دین کی طرف جائیں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہم مومنین بھائیوں کو قرض دیتے ہیں یہ بھی خدا, اس کو بھی قرض حسنہ کہا جاتا ہے. اور یہی چیز مجھے بنتی ہے یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور قرض کے بارے میں حتیٰ کہ اتنا بھی ہے کہ صدقہ دینے سے زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب قرض دینا ہے. اسی طرح پرہیزکاری, کہ ان تجتنبوا کبائر, جو ہم بحث پہلے کر چکے ہیں کہ اگر تم گناہ نے کبیرہ سے خود کو بچاؤ, گناہ نے صغیرہ میں تمہارے معاف کر دوں گا. اور ایک اہم ترین چیز جو شیعہ کے دل کی دھڑکن سمجھی جاتی ہے اور موجب بخشش گناہ بھی ہے, وہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, ادنا ما یصاب به زائر ابی عبداللہ علیہ السلام بشت الفرات ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبه وما تاخر, کہ جو کچھ بھی یعنی ظاہر امام حسین کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے سب سے پائین اور نیچے والا درجہ یہ ہے کہ اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
پہلا درجہ ہے ثواب کا,
ثواب زیارت
جو ظاہر حسین علیہ السلام.
البتہ اس میں ایک جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے, عارفن بحق کہی, کہ اس کی زیارت کے بعد
زیارت کے بھی اپنے شرائط
شرائط ہیں کہ پھر الگ اس کی بحث ہونی چاہیے.
ان شرائط کے ساتھ اگر انجام دی جائے تو بعض روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ جب وہ تمام اعمال اور مناسک کے بعد امام حسین کے حرم سے باہر آتا ہے تو اسے فرشتہ خطاب کرتا ہے کہ اے ولی خدا, یہ
بالکل ایسے
کہ تم پر پیغمبر گرامی اسلام سلام بھیج رہے ہیں. وہ ادنا مرتبہ ہے مغفرت, جیسے آغا بیان کر رہے ہیں مغفرت ادنا مرتبہ ہے اس کا.
جی اب ادنا مرتبہ ہے, لیکن عارفاً بحق کہا کہ انسان کو اس زیارت کے پھر انسان کو خود محسوس ہونا چاہیے. جوادی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ کون سی نماز قبول ہے اور کون سی قبول نہیں ہے, انسان بڑے آسانی سے انسان خود سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن میں, ان الصلاۃ تنہى عن الفحشاء والمنکر, اگر نماز کے بعد پھر برائی میں ہم آ گئے تو اس کا مطلب ہے ہماری نماز قبول نہیں ہے. اگر نماز کے بعد ہم برائی سے بچ گئے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ سوال کرنا تھا کہ رد مظالم جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جیسے دیکھیں اب ہم شب قدر کے بارے میں جیسے بات کر رہے ہیں اور اس میں گناہ کی مغفرت سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں, तो अब ऐसा याद आता है कि बचपन में बहुत से ऐसे, यानी कि बचपन में या जवानी में बहुत से ऐसे गुनाह किए, लोगों की दिलादारी की, अब उन लोगों से माफी भी नहीं मांग सकते, ये भी नहीं याद कि किन किन लोगों के साथ हमने ज्यादतियां की। तो एक तो रद्दे मजालिम का बताएं कि इसका इसमें कितना अमल दखल हो सकता है और इसका तायुन किस तरह होता है। मैं रेवरेंड मोजम खान नई साहब की तकलीफ में हूँ।
जी शुक्रिया बहुत, आप सब जवाब देंगे इसका।
जी अल्तमास जी।
इस सिलसिले में तो चूंकि जैसे अहादीस से भी चीज़ वाज़ह है कि अगर इंसान ने एक तो बचपन देखा जाए कि वो तकलीफ़ के मोरद में था कि नहीं था,
हाँ
फिर अगर बचपन वो है कि जहाँ इंसान मुकल्लफ़ हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मतलब गीबत करना, किसी के हक़ में गीबत कर दी, किसी के हक़ में नासज़ा बद अखलाक़ी कर दी, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी ख़ुद उससे मगफ़रत तलब करनी होती है। अब अगर इंसान वो के पास वो मोरद नहीं है कि जिससे जाकर वो मगफ़रत तलब करे या उससे तलब मुआफ़ी करे, तो यहाँ पर ये कि ख़ुद उसके लिए खुदा से तलब मगफ़रत करे, ये भी है बाज़ रिवायात में
सदका दे, उसकी
सदका
तरफ
दे
से
दे। इसी तरह मसलन ये सदक़े पे ही अगर फ़र्ज़ करते हैं कि माली हक़ है इस पर किसी का, तो माली हक़ के लिए ख़ुद फतावा भी इसी तरह है। अगर इंसान को नहीं पता कि मसलन कितना था और किसके मोरद में था, तो ये उतनी अंदाजे जो इसका कदर मुतयक्कन है उतनी मकदार में ये सदका
हाँ,
दे
यानी
दे।
अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाया कि इस हद तक मुमकिन है कि
मुमकिन
मैंने पैसे
हाँ,
देने
यानी वो
थे
एक लिमिट
या
मकदार होती है
मुझसे
कि
जो है
इससे
किसी
ज्यादा
को,
नहीं था,
हाँ इससे ज्यादा नहीं
इससे
था,
कम ही था,
हाँ
तो वो उतनी मकदार के इंसान को
उतनी
यकीन हासिल हो जाए
हाँ
वो सदका दे दे
वो
उसकी तरफ
सदका,
से,
ये माली एतबार से
ये
उसकी
माली
मुश्किल जो
एतबार
हाल
से।
हो जाएगी, बाकी जो मानवी अजियतें हुई
हाँ
हैं
वो ये
उसमें तो फिर ये है कि भाई आपने
हाँ
बात
खुद ही
के
उसके लिए तलब मगफरत
तलब
करे,
मगफरत करे, उसकी तरफ से नेकी अंजाम
नेकी
दे, उसकी
अंजाम
तरफ
दे।
सदका दे,
जी
उसकी तरफ से ज्यारत कर
जी
ले,
बिल्कुल
उसी
ऐसा
ये
ही
तमाम चीज़ें जो हैं वो
जी
हो जाती हैं। और रद्दे मजालिम भी तकरीबन यही शुमार
यही
होते हैं
शुमार होता है
कि आप माली तौर पर अगर नुकसान हो जाता है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं और माल की मकदार नहीं पता और मालिक जो है वो नहीं
हाँ
पता किसको देना है, तो
तो वो
उसकी
जुबरान
तरफ
करना
से
है
जी
जी
तलाफी
सदके
करना
की,
चाहते हैं आप
सदके की
उसके,
सूरत में।
तो एक ख़ास मकदार जो कि आपने अर्ज़ की है कि वो हतमन जो है वो
मैं
इतना इत्मीनान
किबला
हासिल हो
साहब से
जाए।
खिदमत अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये माह रमज़ान के आखिरी जुम्मों में एक मशहूर है नमाज रद्द मजालिम, उसके बारे में भी मुनाज़रीन को बता दें क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल गई है कि अब
हाँ
जितने साल में किसी के माल
वजाहत कर
खाया
दें,
है
अच्छा है
वो
जी
कज़ाए उम्री के
जी
हैं
कज़ाए
मतलब
उम्री
कि
जी जी
वो हाँ वो
मतलब
अगर
वो जिस अंदाज से बयान होती है वैसे तो नहीं है
जी
कि
जी
मतलब वो
वैसे नहीं
नमाज
है
पढ़ी
जी
जाए और उतने सालों की नमाज कजा अदा हो जाए ऐसा तो नहीं है
जी नहीं ऐसा नहीं है,
नहीं है
यानी
वो
वो
जी
जो माहौल है वो गलत माहौल
जी जी
बनाया
जी
हुआ है,
जी
ये
जी
बात जो
बिल्कुल
है
वो
वो
छुट्टी
ऐसी
की
नहीं
जानब
है।
दे रहे हैं कि अब नमाज ना पढ़ें
लेकिन ये जो
माह
सवाल
रमजान
किया
के,
था ब्रादर ने
हाँ
ये
वो हो
रद्दे
गया
मजालिम इस
जी
हवाले
जी
से कि अगर
जी
फर्ज करते हैं कि इस पर कोई हक माली है, फर्द मुशख्खस है पता है तो उसको देना है,
बिल्कुल
अगर नहीं मुशख्खस माल भी नहीं मुशख्खस कितना किसी का ज़ाय किया था कौन था नहीं पता, तो कदर मुतयक्कन जो मकदार होती है कि इससे ज़्यादा नहीं
जी
था
जी
तो वो अंदाज़ा लगा के इंसान सदका दे दे। और
सदका
अगर किसी की आबरू रेजी की है, किसी के हक़ में कोई इस तरह की मसलन बदअखलाकी की है, तो उसका ये है कि अगर फ़र्द मुशख्खस है
तो
तो
माफ़ी मांगे
जाकर
उससे
माफ़ी मांगे और जहाँ उसकी जो है वो आबरू रेजी की है वहाँ जाकर उसकी
उसकी
इसलाह
हाँ
करे,
हैसियत उसकी बराबर करे,
हाँ
उसकी
उसकी
जाकर
बराबर करे, अगर नहीं पता तो उसके लिए तलब
उसके
मगफ़रत
भाई
करे।
तलब मगफरत
जी
करे और ये नेक
जी
काम अंजाम दे आकर
बिल्कुल
इसे।
ऐसे है
बात हमारी चल रही थी कि कौन से रास्ते ऐसे हैं
जिनसे
कि
गुनाह
जिनके ज़रिए हम बख्शिश हमारी हो
हो
सकती
सकते
है,
हैं
तो
जी
मुख्तलिफ आपने
जी उनमें
बयान
से एक
किए
रह गया
उसमें।
था और वो है कि बाज़ रिवायात में एहतराम वालिदैन के बदले कि अगर आप मोहब्बत भरी निगाह, रिवायात में आया कि मोहब्बत भरी निगाह अगर अपने वालिदैन में से किसी एक वालिद या वालदा की तरफ डालते हैं तो अल्लाह इस मोहब्बत भरी निगाह के बदले भी आपको माफ़ कर देता है। यानी वो अर्ज़ किया ना कि अल्लाह तो बहाने तलाश कर रहा है आप हमें माफ़ करने के लिए, और जितनी कोशिश करें जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश हम करें कि अपने आप को हम ऐसे क्यों गुनाह असल हाँ गुनाह है यही कि हम अपने आप को जहाँ अपने आप को खुदा के सामने हम अपने आप को तमर्रुद के मकाम पर ले आते हैं, अब हमारी बख्शिश यही है कि उस तमर्रुद के मकाम से हटकर ऐसा काम करें कि अल्लाह को मालूम हो जाए, अल्लाह को यकीन हो जाए कि ये बंदा अब सिद्क के दिल से अपने आप को मिटाने के लिए और अपने गुनाहों को मिटाने के लिए आमादा है। अब इस नियत से इंसान कोई भी काम करे, जिस रागा साहब ने फरमाया कि उनके लिए इस्तग़फ़ार करें उनकी तरफ से सदका दें, खुद ये चीज़ें मुझे बनती हैं हमारे गुनाहों की बख्शिश का।
बिल्कुल ऐसे और ये महसूस ये हो रहा था कि जितने भी मवारिद जिक्र किए गए हैं उसमें रुजू अल्लाह तो है,
है सब सब में जी
यानी अगर हम तोबा के आम मानों को
नतीजा यही है
मद्दनज़र
जी
रखें तो चूंकि खुदावंद मुताल की तरफ रुजू हो रही है तो हर अमल तोबा का एक मिसदाक है।
बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल ऐसे
जैसे मैं तकमील को बात की कि तोबा के खुद
जी
मरातिब हैं, एक
बिल्कुल
तोबा अवाम है
हाँ
कि जो इंसान ने गुनाह अंजाम दिए मुहर्रमात का मुर्तकिब हुआ उस सिलसिले में आकर तौबा करता है, वाकई सच्ची तौबा करता है, वाकई तौबा करता है। फिर तौबे खवास है कि जहाँ हता जो मुस्तहबात तर्क किए हैं
उसको भी तलाफी,
औला जो मसलन तर्क किए गए हैं उसकी तलाफी के लिए, जुबरान के लिए आकर खुदा की बारगाह में तौबा करता है। फिर तौबे अखस भी है कि जो औलिया और आइम्मा और बुजुर्गान जो अपनी अदिया में जो मुनाजात करते हैं, बाज़ अहल मारफत कहते हैं कि नहीं, ये इसलिए इस्तिगफार कर रहे होते हैं कि हत्ता छोटी सी तवज्जो गैर खुदा की तरफ वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है,
चूँकि वो मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिलाखर उनके मोमिनीन जो हैं वो रुजू कर रहे हैं, तो उनकी हाजत पूरी करने के लिए उनको मुआशरे में आना पड़ता है,
आना पड़ता है, तो इनका वजीफा है।
आइमा मासूमीन इस हद तक तवज्जो भी खुदा की तरफ से उसकी दूरी को बर्दाश्त नहीं करते,
और
अगर दूरी हो जाता है तो उसको मगफरत की शक्ल में याद करते हैं।
ये मराते में इस तौबा के, और तमाम में ये है कि वही कुर्ब है, कुर्ब इलाही मतलब।
बस आपकी एक बात से एक नुक्ता बहुत अच्छा सामने आता है आके, अगरचे मौजू नहीं है लेकिन इशारा कर देते हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कि दुआओं में जब मगफरत का तज़करा होता है तो बाज़ अफराद कहते हैं कि शायद नाउज़ु बिल्ला आइमा ने कुछ गुनाह किए हैं जिसकी वजह से ये मगफरत कर रहे हैं। तो आज की बहस का नतीजा ये निकलता है कि मगफरत तो के जो है वो मरातिब हैं, तौबा यानी रुजू है परवरदिगार, यानी खुदा की तरफ रुजू करने का नाम तौबा है, कुर्ब इलाही की तरफ पलटना है और कुर्ब इलाही हासिल करना है। तो अब ये दर्जा है, दर्जात रखती है, आम हम जैसे हैं हम गुनाहों के साथ दूरी इख्तियार करते हैं,
हमारी तौबा वही गुनाहों से
दूरी है, लेकिन मासूमीन जैसे हैं वो अपने वजीफे की इंजाम देही की वजह से मुआशरे में आकर खुदा से वो जो तन्हाई में उनका लगाव होता था वो थोड़ा सा कम रंग होता है, वो भी अपना वजीफा, चूंकि खुदा ने उनके ऊपर वजीफा लगाया, लेकिन आइमा चूंकि खुदा के करीब तरीन मखलूकात हैं वो इस हद तक बर्दाश्त
जहाँ इंसानियत के तमाम कमालात अपनी पूरी माना
में है उसमें आके, तो इस एतबार से अगर मगफरत तलब कर रहे हैं तो हम उसको गुनाह के ऊपर हमल नहीं कर सकते, अगर जो करते हैं तो वो फिक्र गलत है। बहुत शुक्रिया, इंतहाई मुफीद मतालिब थे और मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स के अंदर इस मौजू को पाया तकमील तक पहुंचाया, अगरचे मुख्तसर तौर पे हमने फहरिस्तवार बहस की है, अगर इसकी तफसील के अंदर चले जाएं तो एक एक जुज़ी के ऊपर जो है वो कई कई प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद है कि ये फ़ायदा मंद साबित हुए हों, हमारे लिए तो फ़ायदा मंद थे, इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए भी फ़ायदा मंद साबित होंगे। इंशाल्लाह अभी आपके सामने जो है वो क्लिप नशर किया जाएगा, आप उसको मुलाहजा कीजिए, जैसे ही वो क्लिप ख़त्म होता है एक नए मौजू के साथ, नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
چرا ما عاجزیم از تربیت بچه ها و جوان هامون، ولی جبهه و دفاع مقدس که بحث شهادت رو پیش میکشید، عالی ترین نوع حیات رو همه آدم تربیت کرد. چون ما مسخره باز شد در آوردیم، اینجوری دین شروع میکنن؟ تو نوجوان رو نمیبینی چجوری اهل شور عالی انسانیست؟ روانشناسا میگن حدود سن 14 سالگی همه ابناء بشر این سوال براش پیش میاد، من چرا خلق شدم؟ من چرا آفریده شدم؟ من میگم سر بچه رو نبر، خفش نکن، این سوالشو بهش میدون بده، تحمیل لازم نیست بکنی، تعلیمم نمیخواد بدی. به پیغمبرش فرمود انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کن، تلنگر بزن، این میاد بیرون خودش. و وقتی که نوجوان فیلسوفانه ترین و عارفانه ترین سوال رو تو 14 سالگی براش پیش میاد، خدا همینو احساساتی آفریده. چرا نوجوان در آغاز فیلسوفانه ترین سوال حیات خودش و آغاز دینداریش احساساتی آفریده شده؟ چون باید با احساسات و شور انقلابی شروع کرد رفتن به سمت دین رو. چرا یه جوری دین رو درس میدی که هیچ آتشی شعله ور نمیشه در جان نوجوان؟ چرا این احساسات رو خدا اضافی گذاشته، نفهمیده گذاشته؟ تو بلد نیستی نمیفهمی باش چی کار کنی. حرفایی که مال سن 40 سال دم مرگه برمیداری به این نوجوان میگی میخوای دیندار بشه. آتشش بزن. اون کوه آتش فشانه. خدا درست آفریده احساسات نوجوان کجا باید صرف بشه. ببخشید اینه که اضافه بودم، شما اونو در نظر نگی، ببرش سر یه کلاس نرم هسته برو هسته بیا اینجوری دین رو آروم بهش یاد بده. خدا نوجوان رو چرا احساساتی آفریده؟ چون دین با احساسات شروع میشه. ببخشید همون دینی که با فیلسوفانه ترین سوال شروع میشه، من چرا آفریده شدم، میخواد سر از حیات خودش در بیاره. پاسخ سوال من چرا آفریده شدم چیه؟ میدونید اکثرا بهش غلط جواب میدن و اکثر جوونا هم قانع نمیشن. بعد 10 سال میگه راستی من چرا آفریده شدم؟ اگه من نیافریده شده بودم چه اشکالی داشت؟ گفت من چرا آفریده شدم؟ آفریده شدن رو حیات رو براش توضیح بده. او میدونی حیات چیه؟ توضیح که دادی میگه نمیخواد بگی من چرا آفریده شدم. چقدر خوب شد من آفریده شدم، چقدر لذت میبرم از اینکه آفریده شدم. عشق بازی میکنه با حیات، با حیات. راست کی منو آفریده؟ باید کسی منو آفریده باشه. میپرستمش، عاشقش. ربنا ربنا ما خلقت آزاباتلا. فاطمه زهرا سلام الله علیها سحر میخواد با خدا عبادت بکنه، فکر میکنه همین سوالی که تو 14 سالگی روانشناسا همه میگن برای همه جا میفته این سوال مطرح میشه، داره جواب میده. از اینجا عشق و آتش و شورش رو شروع میکنه. میدونید که این آیه قرآن زبان حال زهرای مرضیه سلام الله علیها است. گفته میشود شأن نزولش مناجات نیمه شب فاطمه است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. رفت تو حیات، یکم برو تو حیات ستاره ها رو ببین، در مورد حیات فکر کن. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو تو بی خود آفریدی؟ مگه میشه منو بی خود آفریدی؟ منو برای چیز کم آفریدی؟ گفت من چرا آفریده شدم؟ آفریده شدن رو حیات رو براش توضیح بده. او میدونی حیات چیه؟ توضیح که دادی میگه نمیخواد بگی من چرا آفریده شدم. چقدر خوب شد من آفریده شدم، چقدر لذت میبرم از اینکه آفریده شدم. عشق بازی میکنه با حیات، با حیات. راست کی منو آفریده؟ باید کسی منو آفریده باشه. میپرستمش، عاشقش.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والله تهدمت اركان الهدى قتل علي المرتضى. جبرائیل ندا دیتا ہے، روایت کے جملے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، کہ تهدمت والله اركان الهدى، خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. قتل علی المرتضی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام شب قدر بھی ہیں اور ایام شہادت امیر علیہ السلام بھی ہیں. مولا علی علیہ السلام کو ہم جس زاویے سے بھی دیکھیں، کمال اپنے اوج پر ہے. فضائل کے اعتبار سے دیکھیں تو مولا علی خود کہتے یہ نظر آتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، فضائل کا سمندر مجھ سے ہی پھوٹتا ہے اور بلند پرواز پرندہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم عبادت کا میدان دیکھتے ہیں، معنوی معرفت کو اگر دیکھتے ہیں، تو یہی علی کہتے نظر آتے ہیں، لم اعبد ربن لم ارا، کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو۔ لیکن جب ہم خدا اور علی علیہ السلام کے درمیان قرب کی منزل کو دیکھتے ہیں، اس مقام کو اگر مد نظر رکھتے ہیں، تو علی علیہ السلام کی نگاہ میں وہ مقام ایسا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، کہ علی جیسا معصوم انسان کامل قطب عالم امکان اس مقام پر آ کر آہ بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راستہ طولانی ہے لیکن زاد راہ بہت کم ہے۔ تو انسان یہاں سے خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پھر ہم جیسے غیر معصوم جو ہیں، ہم ان کا کیا مقام ہوگا اس میں، تو ہمیں کتنی جدوجہد و کوشش کی ضرورت ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کی شخصیت کن کمالات کی حامل ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنا غیر معصوم کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، کہ یہ بھی روایات میں آیا ہے، لیکن پھر بھی ہم چونکہ علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، ان کا دم بھرتے ہیں، ان کے پیروکار میں سے ہیں، ضروری ہے کہ ہم جس حد تک ہمارے لیے اس شخصیت کے فضائل، اس شخصیت کی سیرت ہم تک منتقل ہوئی معصوم ہی کی زبان سے، ان کو تذکرے میں لے کر آئیں، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا محمد علی فضل صاحب کو، اور اسی طریقے سے مولانا شیخ علی صاحب کو، کہ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس پر برکت رات میں آپ تشریف لائے اور اس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے۔ آغا فضل، ہم آپ سے ہی آغاز کریں گے اس پروگرام کو۔ جیسا کہ مقدمے میں نے بیان بھی کیا کہ علی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور مناسبتیں بھی یہی چل رہی ہیں، تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان جیسی شخصیات کی سیرت پر اور ان کے فضائل کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر اپنے اندر ان فضائل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، یعنی اپنے آپ کو ان کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ سے تقاضا یہی ہوگا کہ علی علیہ السلام کی کسی بھی حد تک جو آپ بیان کر سکتے ہیں، جیسا کہ عرض کیا ہے کہ غیر معصوم کی تو بسات میں نہیں ہے، لیکن جس حد تک بیان ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے آپ تمام کی جانب سے اور آپ کی اس ٹیم کی جانب سے تمام عالم اسلام کو اس دل سوز شہادت پہ، کہ جس سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ غمگین ہے، ان کو تعزیت اور تسلیت ہے، اور بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ علی امام الخامنئی، اور بالاخص صاحب عصر اور حجت خدا اس کائنات کی، امام برحق، امام زمانہ کی محضر میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر انسان دیکھنا شروع کرے کہ جہاں قرآن ناطق ہے وہیں پر قرآن صامت، یا قرآن صامت کہ قرآن صامت کے بارے میں اگر روایات اس طرح سے ملتی ہیں کہ القرآن بحر لا یدرک قعرہ، کہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا، تو کس طرح سے جو قرآن ناطق ہے کہ اس کی گہرائی اور اس کی فضیلتوں کا احصا کیا جا سکے۔ لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بھی اس لسان اتھر سے ملتے ہیں جس کے بارے میں خود خداوند عالم فرماتا ہے وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ پروردگار وحی کرتا ہے تو یہ زبان صدق کو اتھر کلام کرنا شروع کرتی ہے۔ جب یہ کلام کرنا شروع کرتی ہے تو کہیں پر یہ کہتی دکھائی دیتی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ جس کو بھی علم چاہیے ہے وہ اسی باب سے داخل ہو کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہیں پر یہ کہتی دکھائی دیتی ہے یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کہیں پر حدیث ثقلین ہے اور کہیں پر اور متعدد روایات کے جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضائل میں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک خوبصورت کہ جہاں پر رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارشاد فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اگر انسان اس کو سوچنا شروع کرے کہ کیا آیا صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تمام فضائل کہ جس کی خاطر یا اس ہدایت کے لیے کہ جو خداوند عالم نے اس کائنات میں خلق کیا وہی مد نظر ہیں، یا اس دنیا کے بعد بھی ہم ان کے فضائل اور کمالات دیکھیں گے، تو اس روایت سے استنباط اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پر خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، ایک دن ایسا ہے، ایک اتنا ہولناک دن ہے کہ جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں کے جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے اس کو پیچھے پھینک دے گی، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچے کو پھینک دے گی، اس قدر حشر کی ہولناکی ہوگی۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، جتنے بھی رشتے اور ناطے ہیں سب کے سب ٹوٹ جائیں گے، اور ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی خوفزدہ ہوگا اور بھاگ رہا ہوگا۔ اگر اس عالم میں اس روایت کی تطبیق کریں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت صرف یہاں پر نہیں ہے بلکہ اس مقام پر بھی کہ جہاں پر انسان اس قدر وحشت ناک ہوگا کہ جو بھی اس زمانے میں اس عالم مادہ میں کہ جہاں پر انسان کو خداوند عالم نے زندگی دی ہے، اختیار دیا ہے، اگر اس ولایت کے دائرے میں آ جائے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کہ اس وقت انسان کی پناہ گاہ کوئی اور نہیں مگر کہ رسول خدا اور امیر المومنین ہوں گے۔ جس طرح سے اس دنیا میں انسان اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اس سے استمداد کرتا ہے، طلب مدد کرتا ہے، اسی طرح سے قیامت والے دن جب اپنا باپ چھوڑ دے گا تو اس وقت کوئی کام نہیں آنے والا مگر کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہوگی۔ انسان ان کے فضائل کو ہر مقام پر جہاں دیکھنا شروع کرتا ہے وہاں پر معراج دکھائی دینے لگتی ہے۔ انسان اگر امیر المومنین کی حد اکثر اس فضیلت کو کہ جس کو وہ خود انجام دے کر، اس بندگی کو انجام دے کر فستو و رب الکعبہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، اگر انسان اس وقت متوجہ ہو، امیر المومنین نے اگر خیبر میں در اکھاڑا ہے، اگر امیر المومنین نے بدر میں، احد میں، تمام غزوات میں رسول خدا کی ہمراہی کی ہے، اگر امیر المومنین وہ ذات کے جو سب سے پہلے دعوت ذوالشیرہ میں کھڑے ہو کر امیر المومنین کے جو رسول خدا کی نبوت کے اعلان کرتے ہیں اور ان کی قبول کرتے ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہوں کہ جو آپ کی مدد کرنے والے، وہ کہ جو کعبہ میں سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، وہ کہ جو رسول خدا کے کندھوں پر چڑھ کے کعبہ میں موجود بتوں کو توڑتے ہیں، یہی امیر المومنین کے جو فاتح خیبر و حنین و احد و بدر ہیں، یہی امیر المومنین کی جب انسان فضیلت اس سجدے میں دیکھتا ہے کہ جہاں پر امیر المومنین مناجات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہی کہ جو اس کائنات کا رازق ہو، وہی جب خداوند عالم سے سرگوشی کرتا ہے، چونکہ معلوم ہے کہ دعا اور مناجات میں فرق ہے، یعنی دعا کیا ہے کہ انسان جو کمتر ہے ایک برتر سے کوئی چیز تقاضا کرتا ہے، لیکن مناجات کے جہاں پر انسان نجوہ کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس فجر سے پہلے کے وقت میں اپنے خدا سے جا کر راز و نیاز کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں، وہاں پر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ انت المعبود و انا العبد، اے خدایا تو معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، حل یرحم العبد حل یرحم العبد الا المعبود، کیا آیا عبد کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ اسی جگہ پر اور کس قدر اس طرح کے مناجات کے اندر فراز وغیرہ دکھائی دیتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہی عمرو عاص کے جو مصر کی گورنری کی خاطر امیر شام کا ساتھ دیتا تھا، جب مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کو
امیر المومنین گورنر بنا کے بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس گورنری سے کہیں زیادہ خوبصورت میرے لیے وہ لمحات ہیں کہ جو میں امیر المومنین کی مسجد کوفہ میں مناجات کو سنا کرتا تھا۔ انسان ہمیشہ جب بھی فضیلت کو دیکھتا ہے تو اس فضیلت کے ساتھ اس کو اسوہ حسنہ بنا کر جب اس کی پیروی کرنا شروع کرتا ہے تو یقیناً قریب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ قریب ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ کہہ کر تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم لوگ عبادات کے اندر بھی خداوند عالم کی قربت کی بات کرتے ہیں، دعا میں بھی خداوند عالم سے تقاضا کرتے ہیں کہ عرفنی حجتک، کہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کریں کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ اس قربت سے مراد یہ ہے، یا پھر کسی بھی معصوم سے قریب ہونے سے مراد یہ ہے، یا پھر ان تمام فضائل کو سن کر ان کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان تمام خصوصیات کو کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں اس زندگی کے اندر انجام دیتے رہے ہیں، ویسی ہی تمام صفات کو انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے جیسے وہ پیدا کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اسی زمانے کا ابو ذر و سلمان و مقداد اور ان تمام مصادیق کا حامل ہوتا چلا جائے گا، اور ان تمام صفات کے ساتھ اسی دنیا کے اندر یقیناً معصوم کی اچھی پیروی کر سکے گا۔ امیر المومنین کے فضائل کسی جگہ پر بھی انسان یعنی مکمل کر نہیں سکتا، کہ روایات خود کہتی ہیں کہ اگر یہ تمام بحر سیاہی بن جائیں اور کائنات کے اندر موجود تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور امیر المومنین کے فضائل لکھنا شروع کریں تو ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین کے تمام فضائل کو لکھ سکیں۔
بالکل ایسا ہی ہے، فضائل امیر علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر تاریخ میں دیکھیں تو نہ صرف شیعہ نے اہل بیت نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، بلکہ اہل سنت کی طرف سے دیکھیں تب بھی، مسیحیت کی طرف سے دیکھیں تب بھی، اور یہودیت کی طرف سے بھی دیکھیں، تو جو بھی علی علیہ السلام کی شخصیت کی طرف متوجہ ہوا انہوں نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ میں ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہوں، اردو میں شاید نہیں بیان کی ہوگی کسی نے، دیکھا ہے میں نے کافی، بہت اچھی لگی، میں نے کہا یہ مناسبت ایک ہے اس کو بیان کیا جائے، بعض اختلاف نظر کے ساتھ جو ہے روح المعانی جو کہ ایک بہت بڑی تفسیر ہے اہل سنت کی، آلوسی نے لکھی ہے کہ اگر عقیدتی اعتبار سے دیکھیں تو سلفی مسلک ہے، لیکن جو ہے سیر و سلوک کے اعتبار سے ذرا تصوف کی طرف مائل ہے، وہ کس طریقے سے آ کر یہاں پر مطلب بیان کرتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شیعہ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، لیکن بعض اختلافی باتیں ہیں کہ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، معذرت چاہوں گا، تھوڑا سما خراشی کروں گا۔ فرماتا ہے کہ کثیر من الصوفیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم یشیر الی القول بخلافتہ کرم اللہ وجہہ بعد الرسول بلا فصل ایزن، کہ بہت سارے
صوفیوں نے رسول خدا کے بعد بھی،
رسول خدا کے بعد علی علیہ السلام کی بلا فصل خلافت کا اقرار کیا ہے، الا ان تلک الخلافہ عندہم ہی الخلافۃ الباطنہ، لیکن وہ جو خلافت بلا فصل ہے وہ خلافت باطنی ہے، کہ پاکستان میں ہم نے ایک شخصیت سے سنا ہوا ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہیں پہ تھوڑا تذکر دوں گا، لیکن ایک اہم نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں اس متن کے اندر، کہ ایک شبہ جو ہے وہ ذہن میں وہ بھی برطرف ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ ہل خلافت البات، خلافت باطنی کیا ہے، یا خلافت الارشاد و تربیت والامداد و تصرف روحانی، خلافت باطنی تصرف ہے، یعنی جسے ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے ہی افراد کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ولایت تکوینی کا قائل جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اور اہل سنت کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ولایت تکوینی جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کثیر کا لفظ آیا ہے، اور ایک سلفی مسلک جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کر رہا ہے کہ علی علیہ السلام اس خلافت کے حامل تھے، خلافت باطنی کے جو کہ تصرف روحانی ہے، لل خلافہ السوریہ، کہ یہ خلافت سوری و سیاسی جسے ہم کہتے ہیں سیاسی کے اندر، کہ اقامت الحدود الظاہرہ و تجہیز الجیوش و ضب عن بیضۃ الاسلام، یہ یہاں پر آ کر یہ بیان کرتا ہے۔ پھر آ کر یہاں پہ میں نقطے کو لانا چاہ رہا تھا کہ آگر کہتے ہیں والفرق عندهم بین الخلافتین، عرفاء کے نزدیک، صوفیوں کے نزدیک کے جو بہت بڑی تعداد میں اس کے قائل ہیں، کہتے ہیں خلافت جو دو قسمیں بیان کر دی گئی، خلافت باطنہ و خلافت ظاہرہ، یہ دونوں آپس میں فرق رکھتی ہیں اس طریقے سے کل فرق بین القشر واللب، جس طریقے کے چھلکا اور اس کا مغز ہوتا ہے، یعنی خلافت باطنہ مغز ہے اور خلافت ظاہرہ جو ہے وہ قشر اور چھلکا ہے اس کا آ کر، اور یہیں سے انسان دیکھ لیتا ہے، اور پھر آگے جا کہتا ہے فل خلافت الباطنہ لب الخلافت ظاہرہ، خلافت باطنہ لب ہے خلافت ظاہرہ کا.
اگر آلوسی کی اسی بات کو لے کر ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھیں، ٹھیک ہے یہ سلفی مذہب ضرور ہے اور باقاعدہ مفتی رہا اور قاضی رہا اور ایک اہل سنت کا فقی ہے، اور اس کی یہ تفسیر جو روح المعانی ہے واقع ایک بہترین اس کی خوبصورت تفسیر ہے بالکل، لیکن اگر اسی کو لے کر چلا جائے تو کیا آیا، اگر اسی سے جواب لیا جائے، کیا آیا ممکن ہے کہ ایک انسان کے جو خلافت باطنی من قبل اللہ عز و جل نہ رکھتا ہو وہ خلافت ظاہرہ کا اہل بن کر تو خلافت کرنے لگے؟
اسی بات کی طرف بالکل اشارہ کرنا چاہ رہا تھا آگے میں، فقط یہ باتیں تھوڑا بیان کر، بہت خوبصورت ہیں اس میں آ کر وہ جو ہم تقابل ایجاد کرنے لگ جاتے ہیں نا، اس کا بہترین جواب یہاں پر موجود ہے. مثلا آگے دیکھیں کیا تعبیر ہے اس کی، وبہا یغب عن حقیقت الاسلام، کہ خلافت باطنہ ہے کہ جس کے ذریعے حقیقت اسلام کا دفاع ہوتا ہے.
تو امیر المومنین بھی فرماتے ہیں ظاہرات
یذب عن صورت الاسلام، خلافت ظاہری نے صورت اسلام کا دفاع کرنا ہے، لیکن خلافت باطنی ہوا ہے کہ جس نے حقیقت اسلام، پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام منبع ہیں اس خلافت باطنی کا، بعد از رسول جو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اسلام کی دفاع کرنے والی شخصیت جو ہے فقط علی علیہ السلام.
لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، یہ جو یقین حاصل ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ اسی علم لدنی سے ہے، پروردگار کی طرف سے مبعوث ہیں اس ہدایت کے ساتھ، ان تمام امور کے ساتھ. انسان اگر انہی عبارتوں کو سمجھ کر آگے بڑھنا شروع کرے تو ممکن نہیں ہے کہ
ممکن نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا تھا، اب انہی عبارتوں کو جب میں پڑھ رہا تھا، اسی وجہ سے تھوڑا ٹائم لیا بزرگان کا، جو ہے چاہ رہا تھا کہ یہ نقطہ، چونکہ اس لوگ جو ہیں اہل سنت ان کو چھپاتے ہیں اور ہمارے اس طرف سے توجہ نہیں ہوتی ان مطالب کی طرف، تو میں نے کہا چلیں ایک دروازہ کھولتے ہیں اس کو،
تفسیر کشاف. جی جی، تفسیر کشاف میں بہت امور اس طرح کے بیان.
تو یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ خلافت باطنہ جس کے اوپر اتفاق ہے تمام انسانوں کا جو کہ مسلمان ہیں، وہ خلافت باطنہ تو افضل ترین مقام ہے کہ جو امیر علیہ السلام رکھتے ہیں ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی ہے. تو اب یہ مقایسہ کرنا کہ یہ افضل ہیں یا فلانا افضل ہے، یہ افضل ہیں یا وہ دوسرے افضل ہیں، پہلے تو یہ دیکھو جا کے کہ ان کے پاس خلافت باطنی علی علیہ السلام سے برتر موجود ہے یا نہیں ہے، تب آ کر مقایسہ کریں کہ یہ اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے. بھارت ایک اختلاف جو یہاں پر تھا، جس کی طرف آپ نے خوبصورتی سے اشارہ بھی کیا آ کے، کہ ہمارے نزدیک جو ہے جو خلافت باطنہ کا مالک ہو اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ خلافت ظاہری کو لے اور اسی کو لے کر چلے، حقیقت اسلام کا دفاع بھی اسی کا حق ہے اور صورت الاسلام کا دفاع بھی اسی کا حق ہے. انشاءاللہ آپ کی طرف آتے ہیں امیر علیہ السلام کی انہی فضائل کی طرف اور انہی مطالب کی طرف، آپ سے استفادہ کریں گے. اور آغا صاحب، آپ سے پچھلے پروگرام میں سلسلہ شروع ہوا تھا سیرت امیر علیہ السلام کے حوالے سے، اور مختلف سوالات کے جواب آپ نے انتہائی خوبصورتی سے دیے. ایک اہم ترین سوال جو پیش ہوتا ہے امام علیہ السلام کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے چیلنج تھے کہ جو امیر علیہ السلام کو درپیش تھے اور امیر علیہ السلام نے ان کو چیلنج کو پھر پورا کیا، اور اذیت دینے میں بھی یہی پیش تھے، تو اس کو مختصر طور پر بیان کریں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام. تمام امت مسلمہ کو بالخصوص اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کو بہت تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں ان دنوں کی، ان راتوں کی، کہ جو شبہائے لیل، لیلہائے قدر ہیں، شبہائے قدر ہیں، اور اس کے اندر ہم خداوند متعال سے اپنے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے راہ دکھائی ہے. اور انہی راتوں میں اس شخص کی شہادت ہے کہ جو ان سارے اعمال کی اور تقویٰ کی اوج پر فائز تھے. اگر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ ایک طرف تقویٰ، علم اور ان تمام فضائل جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور ایک طرف اس چیز کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہ جو ان سب فضائل کی اوج اور اس کی ہائٹ کے اوپر تھا اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیا یہ خود ایک سوال نہیں پیدا کرتا کہ اس چیز کی تحقیق کی جائے کہ کیا ہوا؟ یہ دعوت ہے ہر اس منصف انسان کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ حقائق تک پہنچے، حقیقت تک پہنچے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ادراک حاصل کرے اور اہل بیت کے فضائل کو سمجھ کر معرفت کے ساتھ خداوند متعال کی طرف اپنا سفر آگے بڑھانا چاہے. جہاں تک چیلنجز کی بات ہے تو ہم یہیں سے بات جہاں پر آپ بزرگواران نے بات چھوڑی ہے کہ ایک خلافت ظاہری اور ایک خلافت باطنی موجود ہے کچھ لوگوں کے مطابق. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ خلافت ظاہری کا حق اس کو ہے کہ جو خلافت باطنی رکھتا ہو، جیسا آپ نے فرمایا. اب ہمارے پاس آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے زیادہ سازگار کوئی بھی نہیں تھا اس خلافت ظاہری کے لیے. اور اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کے دیکھیں تو اصل مشکل بھی یہ نہیں تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے مقابلے میں کوئی فضائل لے کے کھڑا ہوا تھا. اصل جو جھگڑا تھا، اصل میں جو جھگڑا تھا وہ فضائل کے کمپیریزن میں نہیں تھا، وہ علم کے کمپیریزن میں نہیں تھا، وہ تقویٰ کے کمپیریزن میں نہیں تھا، وہ صرف اور صرف جو پورے کا پورا جھگڑا تھا وہ خلافت یعنی حکومت کا تھا، جس کو خلافت بھی کہا جاتا ہے، امامت بھی کہا جاتا ہے، ولایت بھی کہا جاتا ہے، اس کا اصل جھگڑا تھا. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو امام کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اور رحلت کے فوراً بعد سامنے آئے. ایک چیلنج وہ تھا کہ جو رسول اللہ کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ کفار اور مشرکین کا چیلنج. کفار اور مشرکین موجود تھے رسول اللہ کے زمانے میں، اسلام سے دشمنی ان کی موجود تھی رسول اللہ کے زمانے میں، اور متعدد جنگیں ہوئیں کفار اور مشرکین کے خلاف رسول اللہ کی حیات مبارکہ اور ان کے زمانے میں. اب جب رسول اللہ رحلت فرما جاتے ہیں اور اس حکومت اسلامی کا قیام ہو چکا رسول اللہ کے زمانے میں، اب یہ کفار اور مشرکین کہاں گئے؟ یہ تھریٹ اب بھی موجود تھا امت مسلمہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے وہ کسی اور پلانٹ پہ چلے گئے تھے، کسی اور براعظم میں چلے گئے تھے یا کہیں اور، یہ موجود تھے. بس امام علی علیہ السلام کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کفار اور مشرکین کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر دوبارہ سے حاکم ہو جائیں. یہ وہ مصلحت ہے جس کے تحت امام علی علیہ السلام نے 25 سال اس مسئلہ خلافت یا اس ظاہری خلافت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس میں امام نے تلوار نہیں اٹھائی تاکہ کفار اور مشرکین کو موقع نہ ملے. سب سے بڑی دلیل یہ تھی. آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر ہم اس سے ساتھ ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے لیسنز بھی ڈرا کرتے رہے، بالخصوص جوانوں کے لیے، کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ مسائل اور مشکلات امت مسلمہ کے اندر داخلی مسائل وہ موجود ہیں، لیکن کیا ان مسائل کے نتیجے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اپنی حاکمیت کو قائم کر سکے؟ بالکل نہیں. ایسا یہ مصلحت کے خلاف ہے. بس وہ تمام لوگ جو تفرقہ انگیز باتیں کرتے ہیں، بالخصوص پاکستان جیسی جگہوں پہ یا حتیٰ انڈیا کے اندر، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کے اوپر بہت خاص جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے کہ حضرت امیر کی سیرت کے خلاف ہے یہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے خلاف.
دشمن مشترک کو جو ہے وہ اہمیت دے کر داخلی اختلاف کو اس کے ضمن میں رکھا جائے.
اختلاف اپنی جگہ موجود رکھا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آج سے یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ مسئلہ اپنی جگہ موجود رہا، لیکن یہ جو چیلنج تھا کفار و مشرکین کا، اس کے آپ سمجھیے کہ تھریٹ کے ہوتے ہوئے بہت سارے فیصلے امیر المومنین علیہ السلام کو کرنے پڑے. اسی طرح سے 6 ہمارے پاس چیلنجز ہیں کہ جو ہم آج ذکر کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. اس میں سے پہلا یہ تھا. دوسرا ہمارے پاس بنو امیہ کا چیلنج تھا. دیکھیے بنو امیہ کی ہسٹری کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ تھے. ان کا ہم نے پچھلے پروگرامس میں بھی، حتیٰ امام حسن علیہ السلام کے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ویورز کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا سلسلہ، ان کا شجرہ نسب کیا تھا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی ہسٹری کیا تھی، یہ کہاں سے آ رہے تھے، یہ کن کے آف اسپرنگس تھے، کن کی جنریشنس تھیں، یہ کن کی نسلیں تھیں، اور وہ جو ان کے بزرگان تھے وہ کیا کرتے تھے اور یہ خود کیا کرتے تھے. جب یہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں عملی طور پہ بنو امیہ کی طرف سے ایک بہت بڑا چیلنج دیکھتے ہیں، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خلافت ظاہری کی صورت میں یہ چیلنج امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے موجود تھا اور اس سے امام کو ڈیل کرنا پڑا اپنی پوری زندگی. بس یہ بنو امیہ ہمارے پاس دوسرا چیلنج ہے. تیسرا چیلنج ہمارے پاس تھے منافقین اور وہ لوگ کے جن کو ہم خوارج کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ خوارج کون تھے؟ ان کی بھی تاریخ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ان میں بہت سارے لوگ تھے کہ جو امیر المومنین، کیونکہ ظاہری طور پہ بہت تقویٰ لوگ تھے، ان کو تقویٰ سے محبت بھی تھی، یہ بہت زیادہ اپنے آپ کو علم عالمانہ شخصیات سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اہل معرفت سمجھتے تھے کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بس لا محالہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے. لیکن یہ کیسے امیر المومنین علیہ السلام سے الگ ہوئے اور کیوں الگ ہوئے؟ کیا ایسا اقدام امیر المومنین علیہ السلام نے کیا یا کیا ایسا کام نہیں ہونے دیا جس کے نتیجے میں خوارج جو ہے انہوں نے ایک اپنا ٹولہ الگ کیا اور ایک جس طرح آج ہمارے پاس بینڈ آؤٹ فٹس موجود ہیں پاکستان کے اندر، اسی طرح سے یہ الگ ہو گئے. اور یہ جو آج کل بھی بینڈ آؤٹ فٹس موجود ہیں یہ بالکل انہی کی سیرت پہ چل رہے ہیں، یہ خوارج کی سیرت پہ چل رہے ہیں کہ جو بات بعد میں ہوتی ہے اور پھر تکفیر کا فتویٰ پہلے دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تیسرا ایک چیلنج ہے.
نہیں، تینوں کو تھوڑی سی اجازت دیں گے اگر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جا سکے، کہ بڑا اچھا ہے اس طرح سے. چونکہ دیکھیں جتنے بھی امیر المومنین علیہ السلام کا جو عمل ہے نا وہ فضیلت ہے. بالکل. یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک روایت ہمارے پاس آئے اس کے نتیجے میں ہم لوگ کہہ سکیں کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت. امام علیہ الصلاۃ والسلام خیبر کے در کو اکھاڑ دیں، ہمارے پاس روایت ہے، یا عدل قرآن بن جائیں، بلکہ امام علیہ السلام کا ہر قدم فضیلت ہے، یعنی ہر عمل فضیلت ہے. اور اگر اسی فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے، جس طرح سے بھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی چیلنجز تھے، ان چیلنجز کے اندر کس طرح سے امام علیہ السلام نے ان کو کاؤنٹر کیا، یہ فضیلت ہے. یہی فضیلت ہے. یعنی اگر وہ کفار اور مشرکین کے خلاف جنگ کی بات کر رہے ہیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے خود سے ان لوگوں کو مشورے دیے، یعنی خلفاء کو مشورے دیے کہ تم لوگ کس طرح سے جنگ کرو تاکہ مسلمانوں کا غلبہ رہے. بلکہ بعض جنگوں میں تو امام حسن حسین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے اور جا کر جنگ کریے. یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام کے جو معروف اصحاب ہیں، خود مالک اشتر کہ جو 14 ہجری میں جو جنگ یرموک ہوئی ہے، اس جنگ یرموک کے اندر گئے ہیں اور وہاں پر جا کے باقاعدہ جنگ کی ہے. اس کے بعد جب جنگ قادسیہ ہوئی کہ جہاں پر ابو عبیدہ ثقفی کے جو مختار کے والد ہیں، اس میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے مختار ثقفی کو بھیجا اور وہاں پر بھی اسلام کے غلبے کی بات کی ہے. یعنی کفار اور مشرکین کے مقابلے میں ایسا مت سمجھا جائے. دیکھیں اگر ایک یہ تاثر دیا جائے کہ امیر المومنین علیہ السلام ان 23 سال یا 24 سال کے عرصے کے اندر بالکل خاموش رہے ہیں اور کوئی کام ایسا انجام نہیں دیا، امام ہیں، جب امام ہیں تو انہوں نے کار امامت کو انجام دیا ہے. کار امامت انسان کی ہدایت ہے، مسلمانوں کا اس کائنات کے اوپر یا پھر خداوند عالم کا جو عدل ہے اس کی حاکمیت ہے، اس حاکمیت کے اندر مسلسل ساتھ دیتے رہے ہیں. اگر کہیں پر قضاوت کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پر قضاوت فرمائی ہے امیر المومنین، کہیں پر اگر ان کو مشورے کی ضرورت پڑی ہے تو وہاں پر مشورہ ان کو عطا کیا ہے. اگر بنو امیہ کے ساتھ جو جنگ ہے، جو عقیدتی جنگ ہے، جو ہمارے پاس حکومت کی جنگ ہے، دیکھیں حکومت کی جنگ، ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ خلافت باطنی جس کے پاس ہو، ہم اگر یہ جملہ بولیں کہ خلافت باطنی جس کے پاس ہو، بس اسی کا حق ہے کہ وہ خلافت ظاہری بھی رکھتا ہو. دیکھیں خداوند عالم یہ کہتا ہے، ربو کا یخلق و یختار ما کان لہم الخیرہ، قرآن کی آیت ہے، خداوند عالم خلق کرتا ہے اور انتخاب کرتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب خداوند عالم کا نظام اس کائنات کے اندر رائج کرنا ہے، پروردگار کی اس عادلانہ شریعت اور حکومت کو اس کائنات میں نافذ کرنا ہے، تو اس کے لیے پروردگار ہی نے ایک کا انتخاب کرنا ہے کہ جو ان تمام حقائق کو جانتا ہو کہ کس طرح سے میں کسی کی ہدایت کر کے آگے بڑھا سکتا ہوں. خداوند عالم نے چونکہ انتخاب کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس وجہ سے خدا کی اطاعت کرتے ہوئے امیر المومنین میرے ولی ہیں، امیر المومنین میرے لیے واجب الطاعۃ ہیں کہ مجھے ان کی اطاعت کرنی ہے. یعنی ان تمام بحثوں سے اگر نکل کے ہم لوگ نصوص کے اندر آنا شروع کریں، ہمارے لیے سب چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں. یعنی خداوند عالم قرآن میں ہی کہتا ہے کہ اگر تم لوگ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، اگر تم کسی چیز کے اندر منازع کرتے ہو بھائی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. اگر انسان منازع کرتا ہے کہ اچھا خلافت باطنی خلافت ظاہری ان تمام فردوہ اللہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو, اللہ کا رسول اور اللہ دونوں الیوم اکملت لکم دینکم بھی کہتا خدا دکھائی دیتا ہے, اور وہاں پر رسول خدا جو ہے من کنتم مولا فہذا علی مولا کہتے دکھائی دیتا ہے.
کیا خلافت کی یہ تفریق جو ہے اس کے خود رسول اللہ نے کہیں پر بھی انٹروڈکشن کروایا؟ جب آپ اللہ اور رسول کی طرف پلٹائیں گے, قرآن کی طرف پلٹائیں گے, تو وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی تفریق موجود نہیں ہے.
بس کسی بھی مقام پر یعنی جتنے بھی تھریٹس ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا ہر قدم اس کے مقابلے میں فضیلت. اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں کہ تیسرے خلیفہ کے دور میں ولید ابن عقبا کے جو اس کا مادری بھائی تھا یعنی ماں کی جانب سے اس کا بھائی تھا تیسرے خلیفہ کا, یہ کوفہ کا والی تھا, اور کوفہ کا والی ہونے کی یعنی وجہ بھی یہی تھی کہ چونکہ یہ آپس میں اقربہ پروری, چونکہ معلوم تھا کہ بے عدالتی شدید تھی اس دور میں کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ شورش ہوئی اور آخر میں بہرحال وہ قتل تک منجر ہوا سارا کام, تو وہ ولید ابن عقبہ وہاں سے مالک اشتر اور جتنے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب ہیں یہ سب کے سب ان کی شکایت لے کر آتے ہیں ولید ابن عقبہ کی کہ انہوں نے شراب خوری کی ہے, شراب پی ہے, اور بعض اوقات انہوں نے نماز صبح کی پڑھائی اور چار رکعت نماز پڑھا دی, کسی نے پیچھے سے اعتراض کیا ولید ابن عقبہ کے اوپر کہ بھی تم نے کہتا اگر تھوڑی ہے تو اور پڑھا دیتا. جب وہاں سے لایا گیا ولید ابن عقبہ کو بلا لیا تیسرے خلیفہ نے کہ اس کے اوپر اگر کوئی شہادت ہے, امیر المومنین علیہ السلام قضاوت میں, امیر المومنین علیہ السلام جب قضاوت کی ہے یعنی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کالے امامت سے نکلے ہوں, کی ہے تو اس کے بعد 80 کوڑے امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ولید ابن عقبہ کو لگائے. کہ وہ روایت ہم لوگوں کو بعد میں ملتی ہے کہ جب ولید ابن عقبہ نے امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امیر المومنین کے اوپر دشنام کیا تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے باپ کو میرے والد نے میرے بابا نے بدر میں قتل کیا اور تم پر حد جاری کی ہے. بس جتنے کام ہیں امیر المومنین کا اس عدالت کا اجرا کرنا فضیلت, امیر المومنین کا ان تمام تھریٹس کے مقابلے میں آگے بڑھ کر ان کو کاؤنٹر کرنا فضیلت, یہ تمام فضیلتیں بنتی چلی جائیں گی.
وہی جو جملہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ یہ نحادر عن السیل, کہ فضیلتوں کا جو سمندر ہے وہ مجھ سے پھوٹتا ہے. یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے آ والا جملہ یہی ہے کہ جو بھی عمل ہے فضیلت,
جو
علی سے فضیلت سے ہٹ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی.
امام ہے, جب خداوند عالم کی طرف سے مبعوث ہے, امام ہے, تو ان کا ہر کام فضیلت ہے.
میں بھی چاہ رہا ہوں کہ زیادہ ہم تاریخ میں اگر وارد ہو گئے تو ہم بات کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے, ٹائم کیونکہ شارٹ ہے. اس لیے بہت اچھے اشارے آپ نے کیے, انشاءاللہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی کم از کم ایک آؤٹ لائن بالخصوص جوانوں کے لیے ڈرا کر دیں تاکہ اس کے اوپر مزید تحقیق کریں, اچھے علماء کے ساتھ بیٹھیں, ان سے تاریخ کو سمجھیں. یعنی جب ہم بنو امیہ کے چیلنج کی بات کر رہے ہیں تو اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں ایٹ لینتھ. اسی طرح خوارج کا امام علی علیہ السلام نے اس کو فتنے سے تعبیر کیا اور ہم نے کہا کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کو صرف میں ختم کر سکتا تھا. منافقین بھی اسی طرح سے جو امام کے ارد گرد موجود تھے, یہ ایک چیلنج بنے. اب ہم تھوڑا سا انٹرنل آتے ہیں, یہ ایک آؤٹر لیئر تھی. جو فورتھ چیلنج امام کے لیے قرار پا رہے تھے وہ سادہ لوح عبادت گزار تھے, ایسے لوگ کہ جو ظاہری طور پہ بہت مثلاً داڑھی بھی انہوں نے آج کی اگر اصطلاحات میں بات کی جائے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, نمازی بھی تھے, مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے, اور وہ مثلاً آپ کو ان کے ظاہر میں بہت زیادہ دین نظر آئے گا مثلاً, لیکن یہ سادہ لوح تھے. یعنی اگر آپ اس کو یوں دیکھیے کہ ان کے پاس بصیرت کی کمی تھی, ان کے پاس معرفت کی کمی تھی, جو ہمارے پاس احادیث میں اور روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرو, دین کی معرفت حاصل کرو. یہ ساری کی ساری جو معرفت پہ آیات ہے, آپ سمجھیے کہ ان کے پاس معرفت کا فقدان تھا. مثلا ہمارے پاس یہ جو قاضی آتا ہے, قاضی شرح, یہ لوگ اس کیٹیگری کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, کہ جو سادہ لوح تھے لیکن بہرحال ایک دینی اس کے اندر آپ سمجھیے کہ انہوں نے ایک لباس جو ہے وہ دینی پہنا ہوا تھا. ان کے مثلا کس طرح کے, آج کے اگر آپ سادہ لوح کچھ مصادیق لینے چاہیں تو وہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ دین اور سیاست جدا ہے. مثلا یہ ایک سادہ لوح ہی پر مبنی بات ہے. اگر آپ دیکھیے کہ اس کو ہم ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بہت لمبی ایک گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ذرا آرام سے بیٹھ کے سوچے, امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے ہی سوچے کہ امیر المومنین علیہ السلام آیا اس مفروضے کے قائل تھے کہ دین اور سیاست جدا ہے. اگر اس مفروضے کے قائل تھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خلافت ظاہری جانے میں کیونکہ سیاست تھی نا وہ تو پھر تو کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے, پھر تو بات ہی ختم ہے.
اگر قائل ہوتے تو اتنی قربانیاں
نہ دیتے. بس حد عقل امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ کے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ دین اور سیاست کی جدائی وہ ممکن ہی نہیں ہے.
دیکھیں اس کی اگر میں تھوڑی سی مثال چکے تاکہ ہم لوگوں کے لیے بات مفہوم ساتھ ساتھ ہوتی رہے تاکہ ہم لوگ اس کی اچھی ایک تطبیق کر سکیں. ایک معروف صحابی بھی ہیں, ان کو طبری نے اصحاب کے اندر شمار کیا, اشعث ابن قیس کندی. کہ یہ اشعث وہی ہیں کہ جو جعدہ کے والد ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ ٹھہرتی ہیں اور بعد میں ان کو زہر دیتی ہیں اور پھر امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. یہ جنگ صفین میں جب امیر المومنین نے خطبہ غرہ دیا تھا, ایک معروف خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ جو جب امیر شام کی وہاں پر فوجیں آئی ہیں اور انہوں نے پانی فرات کا بند کر دیا, چونکہ صفین کا مقام رقہ کے قریب ہے, ابھی تو رقہ بڑا معروف ہو گیا ہے سوریا میں اس جنگ کے بعد, تو اس کے قریب ہی ایک میدان ہے جس کو صفین کا میدان کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرات بہ رہا ہے. فرات کے کنارے پہ جا کے ان لوگوں نے بند باندھ دیا اور پانی کو بند کر دیا. پانی کو بند کرنے کے نتیجے میں امیر المومنین نے خطبہ غرہ فرمایا, اشعث ابن قیس کندی اور مالک اشتر یہ دونوں اس وقت تھے کہ جو وہاں پر جا کر پانی سے وہ اس گھاٹ سے ان کو چھڑایا اور پانی مسلمانوں کے لیے یعنی لشکر حق کے لیے انہوں نے وہاں پر کھول دیا. یہی اشعث ابن قیس کندی کہ جو مسلسل صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے, ساتھ چلتا رہا, خطبہ غرہ کے نتیجے میں جا کر پانی کو بھی مسلمانوں کے لیے کھلوایا, لیکن جب وہاں پر نیزے کے اوپر قرآن کو اٹھایا گیا تو ساتھی پریشان ہو گیا. 20,000 کا لشکر لے کر یہی خوارج کی قیادت کرتا ہوا امیر المومنین کا محاصرہ کرنے لگ پڑا. یہ سادہ
جس کے نتیجے میں مالک اشتر جو کہ انہوں نے کہا کہ میں فتنے کے اس وقت دل تک کل تک پہنچا ہوا تھا, فتنے کو وہاں سے اکھاڑ سکتا تھا, اس کو واپس پلٹنا پڑا امیر المومنین علیہ السلام کے کہنے پر. دیکھیے یہ جو سمپل مائنڈڈ لوگ ہیں, عبادت گزار بھی جو ہم نے کہا, یہ عبادت ظاہری کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو حقیقت میں عبادت گزار ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ حق جو ہے وہ عبادت کا مرکز اور محور قرار پاتا ہے. اسی طرح ہم جلدی سے آگے بڑھ جائیں. چیلنج نمبر 5 ہم نے جو یہاں پر لکھا اپنے پاس وہ ہے جاہل پیروکار. ٹھیک ہے, پیروکار ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ہوتے ہیں, کسی کی جو ہے وہ انٹلیکٹ لیول اچھا ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے. کوئی
جی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟
جی السلام علیکم آغا جی.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
آغا جی سوال یہ ہے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کی معرفت کا حق پہچانتے ہوئے زیادت کو کرنا, جیسے کہ
جی شکریہ, جواب دیں گے یا بات کریں؟
جواب دیں.
دیکھیں جب بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ منظر حسینن عارفاً بحق ہی کمنظار اللہ فی عرشہ, یعنی ہمارے پاس روایت ہے کہ جس نے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہو. دیکھیں ہم لوگ حق کا لفظ اکثر مقامات پہ روایت میں امر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یعنی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے رحم اللہ امرأً من احیا امرنا, کہ جو بھی ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے خداوند عالم اس شخص کے اوپر رحم کرے. تو کسی نے پوچھا کہ مولا اس امر سے کیا مراد ہے, یا پھر یہی جو امر کلمہ ہے قرآن میں جو آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس امر سے مراد, معصومین فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, اس امر سے مراد ہماری ولایت ہے, اس امر سے مراد اس کائنات میں اس عدل و انصاف کی حکومت کا نفاذ ہے, اس امر سے مراد آخری زمانے کے امام کا انتظار اور اس کے بعد اس کائنات میں عدل و انصاف کا قیام ہے. جب بھی انسان, یہ امامت کا حق ہے, یہ امام کا حق ہے, جب بھی میں امام حسین علیہ السلام, جب بھی میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, معصومین علیہ السلام کی کسی بھی قبر پہ جاؤں, کسی بھی زیارت پر جاؤں, کسی بھی حرم میں داخل ہوں, ان کے اس امر اور اس حق کو پہچانتے ہوئے کہ ان کا حق ہے کہ جو میری ذات کے اوپر بھی حکومت کریں اور اس کائنات کے اوپر بھی حکومت کریں خداوند عالم کی جانب سے, بس جب میں اس حق کو پہچانتے ہوئے امام علیہ السلام کی زیارت کرتا ہوں, وہاں پر روایت کا آخری جو ہے وہ سیاق و سباق آتا ہے کمنظار اللہ فی عرشہ, خداوند عالم اس کا اجر ایسے لگتا ہے جس طرح سے اس نے عرش پہ خداوند عالم کی زیارت کی, چونکہ وہ جانتا ہے کہ معصوم کا حق میرے نفس پر بھی اور اس کائنات پر بھی ہے. یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے.
جی آپ اپنا.
تو ہمارا جو چیلنج 5 قرار پاتا ہے وہ جاہل پیروکار جن کو ہم نے تعبیر کیا, یہ وہ ہے کہ جو امام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بصیرت نہ ہونے کی ان کے ساتھ مشکل بھی موجود ہے، یعنی یہ امام علیہ السلام کے حق کو نہیں پہچانتے، جس طرف ابھی آغا نے بھی اشارہ کیا کہ یہ اس ہدف نہائی کو نہیں پہچانتے کہ جو امام علیہ السلام جس کے لیے قیام کیے ہوئے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی دانش میں جو امام کو اسے پہچانا اس کے مطابق اپنے آپ سمجھیے کہ حب کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اس لیے بعض لوگ
اور اپنے آپ کو پیروکار بھی کہتا ہے۔
دیکھیں کہ جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا تو اس کے بعد سب کے سب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ طلحہ، کہ جس کو رسول کے زمانے میں طلحہ الخیر کہا گیا اور بعد میں جنگ جمل کا باعث بنا، مصر سے ساری فوجیں وغیرہ لے کر آیا، تو یہی طلحہ چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے، یعنی اس کی خلافت وہ صرف اس منصب کے حصول کے لیے تھی۔
بالکل ایسے،
لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جب سب کے سب آ گئے، اب یہاں شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ بھائی امیر المومنین علیہ السلام نے سب کو منع کیوں کر دیا، کیوں کہا کہ بھائی تم لوگ لے جاؤ یہاں سے اپنی خلافت کو، میں تم لوگوں کو نہیں چاہتا، چونکہ وہ جانتے نہیں تھے۔ اگر وہ جانتے ہوتے اور اس سادہ لوہی سے باہر آ جاتے اور اس حق کی معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کی بیعت کرتے تو امام کبھی انکار نہ کرتے، بلکہ امام علیہ السلام تو کئی دفعہ تقاضا کرتے رہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو اس کے بعد بھی یہی جو طلحہ ہیں یہ امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، کہ امام نے ان کو بلا بھیجا کہ آئیے اور آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ آپ نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف کس طرح سے اخراج کیا۔
بالکل ایسی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو پیروکار ہوں امام کے، آج ہم امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم امام کے منتظر بھی ہیں، آیا ہم اپنے آپ کو ایک ایسا پیروکار کہیں گے کہ جو جاہل ہے، یا ایک ایسا پیروکار کہیں گے کہ جو عالم ہے، کہ جو جانتا ہے، جو کہ معرفت رکھتا ہے، جو کہ سمجھتا ہے؟ یہ وہ لیسنز ہے کہ جو ہم ڈیڈیوس کریں، یعنی ہسٹری کو مطالعہ کرنے کا امام خامنہ ای فرماتے ہیں کہ ایک بہت ضروری پہلو یہ ہے کہ ہم اس سے ریزلٹس کو اور کنکلوژنس کو اور چھوٹے چھوٹے لیسنز کو اپنے لیے ڈرا کریں اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھے کہ اگر ہم امام کے زمانے میں موجود ہوتے تو اس وقت ہم کس جگہ پر کھڑے ہوتے، کس کیمپ میں کھڑے ہوتے۔ سکس ہمارے پاس چیلنج جو قرار پاتا ہے وہ ایسے محب ہیں جو کہ محبت بھی کرتے ہیں، کیونکہ فضائل سے ہر شخص محبت کرتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو مثلا راستگو یا سچے لوگ پسند نہیں ہیں، یہ ایک فضیلت ہے۔ اور جب ہم ائمہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا کہ امام اس تمام فضائل کی معراج پر موجود تھے، ٹھیک ہے؟ اب جب امام وہاں پر موجود ہے، ہر بندہ ان سے محبت کر رہا ہے، لیکن یہ محب اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دین کی خاطر، امام کی خاطر، اس مذہب کی خاطر، امام کے مشن کی خاطر کوئی مشکل اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے ایزی وے آؤٹ دے دو۔ اچھا، ابھی ہم اگر اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں، یہی ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو معمولاً ہم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ کم ترین چیز بتاؤ جو ہم کریں، مومن قرار پائے اور بس سائڈ پہ ہو جائے۔ لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو ہم کم ترین پر اکتفا نہیں کرتے، وہاں پر ہم قناعت نہیں کرتے، یعنی ہم نے الٹ کیا ہوا ہے۔ جہاں پر قناعت کرنی ہے وہاں پر ہم زیادتی کرتے ہیں، جہاں پر ایمان کے آپ کے لیولز کے اندر اضافے کے لیے زیادتی ضروری ہے وہاں پر ہم قناعت کے اوپر کانے ہو جاتے ہیں کہ بس تھوڑا سا بتا دو۔ کسی طرح ہم خمس دے کے مثلا اپنی جان چھڑوا لیں، کسی طرح ہم صرف ایک مجلس کر کے سمجھے کہ ہم نے امام علیہ السلام کا حق ادا کر دیا، کسی طرح ہم ماتم کر کے، حتیٰ نماز پڑھ کے، حتیٰ فقط ایک قرآن پڑھ کے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے بہت سارے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ اور ایسے لوگوں کا مرکز اور محور اگر آپ نوٹ کریں وہ کیا ہوتا ہے؟ میری زندگی، میری فیملی، میرا علم، میرا بزنس، سب کچھ اس کے اپنے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم نے پہلے آپ سے جو عرض کیا پچھلے پروگرامز میں، ولایت مداری ہے اسلام کے اندر، نہ خود مداری، کہ انسان اپنے ارد گرد ہی گھومتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اپنے اوپینین کو بھی قرآن اور اہل بیت کے اوپینین کے اوپر یہ ترجیح دیتے ہیں۔
آپ دیکھیں نا کہ جب مکہ سے نکلے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تو روایات میں ملتا ہے کہ 4,000 کا لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جب وہ کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، اور زبالہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، ان کو وہاں سے خبر ملی کہ سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن نکیل کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ امام نے وہاں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ دیکھو، جس ہم لوگ سوچ کے ساتھ جا رہے تھے کہ کوفیوں نے ہم لوگوں کو خط لکھا ہے اور خط لکھ کے بلایا ہے کہ وہاں پر آپ کی ضرورت ہے اور ابھی آپ وہاں پر تشریف لے آئیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو ابھی وہ جو سفیر میں نے حضرت مسلم بن نکیل کو بھیجا تھا وہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ابھی حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جا کے جنگ کریں گے اور ہم لوگ بھی شاید قتل کر دیے جائیں۔ 4,000 کا لشکر تھا، تو بعد میں مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہوا کہ وہ 40 لوگ رہ گئے, باقی تمام افراد چلے گئے. وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ جو دل کے انسان کو توڑ دیتا ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں الناس و عبید الدنیا, کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں نا یہ دنیا کے غلام ہیں. ودین لائقن علی السنتہم, اور یہ زبانی جمع خرچ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. زبان پہ رکھا ایک ترنے والا ہے کہ جب چاہا اس کو نگل لیا, جب چاہا اس کو باہر کر دی. ہم لوگ معاشرے کے اندر کس طرح کے اتنے جملے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنی ہے. یعنی آپ دنیا کی تمام رعنائیوں کے حصول کی خاطر حرام رزق کما لیتے ہیں اور حرام رزق سے اپنے پیٹوں کو بھر لیتے ہیں, اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ انسان کی ہدایت بھی ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ انسان اسی گھر کے اندر کے جس کی اینٹیں حرام مال سے ہوں اسی میں آپ مجلس رکھ کے تو اپنے آپ کو بری
راحت طلبی کا نتیجہ ہے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, آپ اپنی بات
اگر آپ اجازت دیں تو آخری جو کیٹیگری ہم نے لکھی ہوئی ہے وہ ہے انڈیفرنٹ اما, یعنی ایک ایسی امت کہ جو بے طرف ہو. آج ہم معاشرے میں شاید اگر اس کی فریگمنٹیشن کریں جو ہمارے پاس آبادی موجود ہے تو شاید سب سے بڑا پورشن یہی بنے گا کہ جو اپنے آپ کو بے طرف سمجھتے ہیں. اس زمانے میں بھی یہی مشکل تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں امیر شام کے سامنے لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے اندر نہیں پڑھنا چاہتے. یہ مثلا حکومت کی لڑائی ہے, حکومت کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی جنگ ہے, وہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں, وہ اپنا کنٹرول چاہتے ہیں, یعنی حق کو نہیں پہچاننے کے لیے تیار تھے. آج بھی ہمارے پاس جو امت ایٹ لارج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں 4 دین کی پریکٹسز بتاؤ, نماز روزہ ہم کر لیں گے, لیکن ہم سے اس سے زیادہ توقع نہ رکھو. انڈیفرنٹ رہنا چاہتے ہیں حق اور باطل کے میدان میں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس پوری دنیا کے اندر جو اسٹیج سجی ہوئی ہے اس کے اندر صرف 2 کیمپس موجود ہے. سید حسن نصر اللہ انہوں نے بہت خوبصورتی اور واضح الفاظ میں یہ بولا کہ ہم دنیا کو جو اس کی ڈویژن دیکھتے ہیں وہ صرف 2 کیمپس میں دیکھتے ہیں. ایک کیمپ حق کا کیمپ ہے, ایک کیمپ باطل کا کیمپ ہے, یا ایک کیمپ ظالم کا کیمپ ہے اور ایک کیمپ مظلوم کا کیمپ ہے. دیٹس اٹ. ہم اس کے علاوہ کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اس معرکے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے جس میں آپ موجود ہیں. یعنی ہمارے لیے اس وقت دنیا کی جو وضعیت ہے وہ بہت واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ حق اور باطل کا معرکہ چل رہا ہے. اس وقت ایک طرف امریکہ لیڈ کر رہا ہے کیمپ کو ایز اے سپر پاور, دوسرے کیمپ کو اس وقت جمہوریہ اسلامی نظام ولایت فقیہ, وہی ائمہ اور انبیاء کا نظام کے جو زمانۂ غیبت میں ہمارے لیے رکھا گیا ہے وہ لیڈ کر رہا ہے دوسرے کیمپ کو. اس کے علاوہ تیسرا کیمپ نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ بے طرف ہے تو ہمارے پاس زیارت عاشورہ میں بھی اب تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا. اشارہ بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ کے جو خاموش تھے, رضایت کے ساتھ خاموش تھے اور انہوں نے اس کا
کے ساتھ
حصہ نہیں بنا, ان کے ساتھ وہ باطل کے ساتھ ملحق ہے. اور بس کیمپس 2 ہی ہیں.
اور ابھی اگر ایسے کوئی کہتا دکھائی دے کہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو دوبارہ جنگ صفین میں جانا چاہیے. جنگ صفین میں اگر نوک نیزہ کے اوپر قرآن بلند ہے اور آ کر امیر المومنین سے پوچھے کہ ابھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ہم لوگ قرآن کے خلاف نہیں لڑیں گے اور ہم لوگ مسلمانوں کو اور قتل نہیں کریں گے, اور حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. امیر المومنین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حق پہ ہوں, جبکہ کہہ سکتے تھے علی مع الحق والحق مع علی. امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے بتایا حق کو علی کے درمیان رکھا, علی مع الحق والحق مع علی. اور ایسا نہیں کہا رسول خدا نے کہ بھئی جہاں پر حق ہو وہاں پر علی چلے جائیں, نہیں, جہاں پر علی ہے وہاں پر حق ہے. امیر المومنین نے یہ روایت ان کے آگے بیان نہیں کی کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ جو افراد ہیں سمجھنا نہیں چاہتے, یہ بے طرف رہ کے وہی جس طرح سے مولانا نے کہا کہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں اے عارف الحق تعرف اعلی,
تم حق کو دیکھ لیں. یہی کمفرٹیبل والے جو ہیں اور راحت طلبی جسے ہم کہتے ہیں, راحت میں رہنا چاہتے ہیں, آج کی حالات میں دیکھ لیں, قدس کا مسئلہ آتا ہے تب بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا کشمیر کا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمیں اپنے کاموں سے کام رکھنا ہے. لیکن جیسا کہ زیارت عاشورہ کی طرف آپ نے اشارہ خوبصورت کیا آ کے کہ اگر شیعہ ہے تو ان جملات کو دقت سے ضرور پڑھے جا کر کہ جس میں یہ کہا گیا کہ خاموش تھے
لعنت کی گئی ہے
تو انہی کے ساتھ ملحق ہوں گے. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس حق و باطل کی جنگ میں بے طرف رہنا چاہتا ہے تو یہ مت بھولے کہ اس کا محاسبہ جو ہے وہ نہیں ہوگا بے طرفی کی وجہ سے, محاسبہ اس کا ظالم کے ساتھ ہوگا.
کیمپس دو ہی ہیں حق اور باطل
کے اندر آ کے. ایسا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں نئی شخصیات نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعتقاد به قرآن، اعتقاد به ولایت، اعتقاد به مظلومیت علی. میدونی مظلومیت علی چیه؟ این در تاریخ‌های عادی نیست، این تو نهج البلاغه است. خیلی سخت است انسان اینها رو نقل کنه، تحملش سخت است. نامه معاویه ملعون برای علی ابن ابی طالب نوشت، اون نامه در نهج البلاغه نیست، ولی جواب علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه است. معاویه خواست علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را سرزنش کنه. در اون نامه رسمی که از شام به مدینه آمد گفت علی یادت هست که تو را با تنام بستن دو مسجد گفتن؟ این علی، علی که خاور میانه در اختیار او بود. حضرت در جواب فرمود من که این کار نمی کنم، بعد سر با تنام بردم، ولی معاویه تو رفتی منو رسوا کنی، خودت رسوا شدی. این نشانه بسیار صغیفه است که علی رو باید با تناب ببرم. من که این کار نمی کنم، من باطل را امضا نکردم و نمی کنم. ما که این کار نکردیم، نگفتیم که ما رو با تناب نبردن. من کسی بودم وقتی شمشیر به دست من بود همه فرار میکردم، هیچ کس اون شهامت را نداشت که در برابر من بیستد. اما برای حفظ اسلام من حاضر شدم دستمو ببندم. اردت ان فصلها فافتضح، رفتی ما را رسوا کنی، خودت رسوا شدی. عموی را رسوا کردی، سقیفی را رسوا کردی، اهل سقیفه را رسوا کردی. ما که اینها رو منکر نیستیم. این حرف تو نهج البلاغه. ما شبی که مربوط به این ذات مقدس است آمدیم از خدا بخواهیم، ما اون مقام علی مقدور ما میسی به ما که بگو این ما کنتو اعبد ربم زن اره، ولی این رو میخواهیم بگیم تا علی رو نبینی عبادت نکنیم. این رو میخواهیم تا امام من را نبینیم عبادت نکن. اون توفیق را به ما بده ما امام زمان شناس باشیم، علی شناس باشیم، این 14 ذوات قدسی را ببینیم و عبادت بکنیم. اونگاه نه کسی را فریب میدیم، نه فریب کسی را بکنیم.
اینجا مرکز مقاومت هست.